أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قرآن کریم کے مبادی علوم کے طور پر بعض مہمات اور اصول عرض کیے گئے، جن میں نزول قرآن کے وقت کا ماحول تھا. گزارش کی گئی کہ شرک کی ابتدائی قسمیں دو ہے، اعتقادی اور فعلی. شرک کا معنی اور مطلب بیان کیا، یہ بھی بتایا کہ شرک کے بنا دو ہے، الجہل بالمصالح الشرعیہ اور التعدی عن الحد الشرعی فی المحبہ او الاعتقاد. اس پر دو حوالے پیش کیے، ایک اغاثہ ابن قیم کا اور دو رد المناطقہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا. شرک اعتقادی کی چار قسمیں عرض کی، شرک فی الدعا، شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی العبادہ، اور اس کی قدر تفصیل عرض کی، اور شرک فعلی کے متعلق بتایا کہ یہ متنوع ہے، بہت سارے معاشرتی رسوم میں نمودار ہے. چونکہ عوام کا عمل ہوتا ہے، اعتقاد نہیں ہوتا. شاہ اسماعیل نے تقویت میں اور ایزاح الحق کے صریح میں اس کو فعلی میں گردانا ہے، اور دیگر اکابر قرآن نے بھی ان کو فعلی کہا ہے. یہ بھی عرض کیا کہ نزول قرآن کے وقت چار فرقے تھے جو مخاطب ہے، ایک یہود کا، دوسرا نصارا کا، تیسرا صابئین کا، چوتھا مجوس کا. مکہ میں ایک فرقے کا اضافہ ہوا ہے، وہ مشرکین ہے، اور مدینہ منورہ میں ایک فرقہ بڑھ گیا تھا، وہ منافقین ہے. ان چھ کے چھ کے ساتھ قرآن تعرض کرتا ہے. قرآن کے معنی اور مطالب بتائے، اشارہ کیا کہ ان کے اسامی متعدد ہیں، ہر اسم قرآن کا ایک مسمی اور اس کی عظمت اور زحامت پر دلالت کرتا ہے. سیاد اللہ وغیرہ کے حوالے اور بقائی کے پیش کیے. یہ بھی بیان کیا گیا کہ مشرکین کی چار قسمیں تھیں، ایک مشرکین بالکواکب، دوسرے بالملائک، تیسرے بالجن، چوتھے بالصالحین. اور اس میں بھی کچھ تفصیل عرض کی ہے. یہ بھی عرض کیا گیا کہ قرآن کریم کا موضوع دعوت اللہ ہے. قرآن اس بات کرتا ہے التوحید الخالص کا، جس کا دوسرا نام ہے العبادت المخلصہ للہ جل وعلا، العبادت المخلصہ للہ وحدہ. اور شرک اور کفر کی نفی کرتا ہے بجمیع انواعہ و اقسامہ. قرآن کریم کے سورتوں کو یا قرآن کریم کے علوم کو آسانی سے ضبط کرنے کے لیے بعض ماہرین کی اس تحقیق پر اعتماد کیا گیا، جو کہتے ہیں لا بد للمراجع الى سورة من سور القرآن ان يتكلم على امور خمسة، پانچ چیزوں پر کلام چاہیے، دعوی سورت جسے عنوان بھی کہتے ہیں، غرض بھی کہتے ہیں اور موضوع بھی کہتے ہیں، میزان سورت کے دلائل عقلی ہے، نقلی ہے، رائی ہے. عام طور پر دلائل کی تین قسمیں ہیں. سورت کا خلاصہ کس علوم، کس طرز کے علوم اور کتنے علوم پر مشتمل ہے؟ سورت کا تناسب ما قبل کے ساتھ اور سورت کا امتیاز، مثلا بأي شيء تمتاز الفاتحة عن البقرة وبأي شيء تمتاز البقرة عن الفاتحة. اگر ان پانچ امور کا خیال رکھا جائے تو قرآن کریم کے تراجم، تفسیر یا تعویل میں دوستوں کو خاصی سہولت ہوگی، اور انشاءاللہ سیکھنے والے بہترین بہرمند ہوں گے. اما الطالب فله هؤلاء التفاصيل واما المتعنت فستكفيه النار. وہ تو بد نصیب متعنت. شیخ زاہد کوثری نے ایک تحقیق کے اخیر میں لکھا، ھذا یکفی للمتطلب اے طالب واما المتعنت فستكفيه النار. تفسیر و تعویل کا بھی کچھ مختصر تعریف اور فرق عرض کر دیا گیا تھا، عام مہم تفاسیر پر بھی کلام کیا گیا تھا، اور ایک چیز باقی رہ گئی اتفاق سے، ایک وہ آج عرض کرنی ہے اور پھر فاتحہ میں لگنا ہے، اور وہ ہے مراتب التفسیر. تفسیر کے کتنے مرتبے ہیں، یا یہ سمجھ لیں کہ تفسیر کی بڑی قسمیں کتنی ہیں. علامہ علوسی بغدادی رحمہ اللہ کی رائے روح المانی میں، قرطبی کی رائے احکام میں، اور عماد الدین ابن کثیر کی اپنی تفسیر میں یہ رائے ہے کہ پہلی تفسیر وہ ہے جو تفسیر الآیہ بالآیہ سے ثابت ہو جائے. مثلا ان الانسان خلق هلوعا، انسان هلوع پیدا کیا ہے. یہ هلوع کیا ہے؟ هلوع زیادہ کھاتا ہے کیا؟ اذا مسه الشر جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. تکلیف آتی ہے تو چلاتا ہے، اور خوشی آتی ہے تو ناشکرہ بنتا ہے. تو جو تکلیف کے وقت چلاتا ہے اور شکرانوں کے وقت شکر بجا نہیں لاتا، اس کو ہمارے عرف میں کہتے ہیں کچی طبیعت والا، کمزور اخلاق کا آدمی. انسان طبعاً کمزور ہے. میں فجر کے لیے تیار ہو رہا تھا، 20 منٹ باقی تھے اور آرام تسلی سے آ سکتا تھا، میں نے محمد انور شاہ کو کہا کہ چلو آج آپ پڑھاؤ، اور بالکل کسی حوزر تکلیف کا اثر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اور جب 7:30 بجے تیار ہو کے آنے لگا تو دیکھا تو سانس کا پورا دورہ ہے، مکمل سانس خراب. دیشا ہوا کہ باہر نکل نہیں سکوں گیا. انسان اتنا کمزور ہے، 2 گھنٹے میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. قرآن کریم میں ایک آیت آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی بھی جن کا فیصلہ تم میں چلتا ہو، واولی الامر منکم۔ اب یہ اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ ابن جریر نے جامع البیان میں چار تفاسیر پیش کی ہے صحابہ سے، مستند تفاسیر۔ ایک تفسیر یہ کہ اس سے مراد ابو بکر و عمر ہے، شیخان کبیران من ھذہ الامہ۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ خلفائے راشدین ہیں، حسن مجتبی بھی 6 مہینے کی خلافت سے شامل ہے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ مطلق صحابہ ہے۔ چوتھی تفسیر یہ ہے کہ جن جن نے حکومت کی ہے وہ مراد ہے۔ اب یہ بڑا مسئلہ بن گیا، بھائی ابوبکر عمر بھی یقیناً ہو سکتے ہیں، خلفائے راشدین بھی ہو سکتے ہیں اور فقہائے صحابہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن شریف کی طرف رجوع کیا گیا ہے کہ یہ ایک مشکل لفظ ہے اور قرآن کہتے ہیں وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ یہ جو پیچیدگی لے کے آئیں گے اس کی تفسیر ہم کریں گے۔ اہلاً و سہلاً، کیا زبردست کتاب ہے وہ، جو قرآن کی نظر میں پیچیدہ ہے اس کی تفسیر کی گئی۔ آپ کے اور ہماری نظر تو بہت کوتا ہے، بہت قلیل مقدار کی ہے، بہت ہی فاتر و مخل ہے، اس کی حیثیت کوئی چیز نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ قرآن کی نظر میں قرآن والوں کے لیے جو پیچیدگی تھی، چنانچہ آگے چل کر یہ آیت مل گئی وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ ان کے پاس فتح کی یا شکست کی بات آتی ہے فوراً پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر لیتے، ان سے پوچھ لیتے، یا ان لوگوں سے جن کا علم استنباط کے درجے میں۔ دیکھو اولی الامر کی تفسیر یہاں آ گئی، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ۔ ایک تو اولی الامر کے لیے عالم ہونا شرط ہے، اور عالم بھی عام ہر شخص کہتا ہے، وہ ٹیلی ویژنوں پر جنگ اخباروں میں تو آتا ہے، وہ زندگی وہ بھی اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، نہ اس کی شکل انسانوں کی، نہ داڑھی انسانوں کی، کوئی ایک چیز بھی اس میں ایمان کی نہیں پائی جاتی، اور وہ اسلامی صفحے کا ایڈوائزر ہے، وہ جنگ اخبار نے اس پہ اعتماد کیا، جنگ اخبار کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے۔ اسلامی صفحہ تو مولانا مفتی جمیل خان نے شروع کیا اکابر علماء دیوبند کی نگرانی میں، یہ تم نے بدو اس کی جگہ کیا تجویز کیا قوم کو رسوا کرنے کے لیے۔ عالم کی ضرورت نہیں ہے صرف، عالم تو بہت سارے پائے جاتے ہیں، ہر جاہل اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک بہت بڑا عالم تھا، اس کے سامنے ایک احمق اور حمار رہتا تھا، پندے گندے کا بے ہودہ انسان، وہ ہر جگہ اس عالم دین کا مقابلہ کرتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا میں اس سے بڑا عالم۔ تو کسی نے کہا، کہنے لگا یہ مولانا جب کہے میں اس سے مناظرہ کروں گا، مولانا غریب بھی تنگ آ گیا تھا، انہوں نے کہا چلو ایک دن بات چیت کرتے ہیں. ایک جگہ مقرر ہو گئی بات چیت کی. اب اس نے کیا دیکھا کہ ایک مکان کا دروازہ اکھڑا ہے، اور بڑے بڑے دروازے تھے نا وہ پلے، ان کو کپڑا چڑھایا اور اونٹ پر لگوایا اور کہنے لگا کہ یہ تو ہو گئی میری کتاب ہے. اتنی بڑی کتاب مولاناؤں کے پاس کبھی بھی نہیں ہوگی جو دروازے کے برابر ہو. اب وہاں جاتے جاتے راستے میں ایک درخت کے اندر پتھر مارا، تو پتھر جو درخت میں لگ گیا اس سے بڑھ گئے شن شن، اور نیچے بھیڑ کڑی تھی اس کو پتھر لگا تو پے. اس نے کہا مولانا سے پوچھیں گے کہ شن شن ڈب بے کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ تو بخاری شریف میں یا فتح شام میں یا مبسوط میں نہیں ملے گا. وہاں جب پہنچ گئے تو اس سے کہا یہ میری کتاب ہے، دیکھو یہ بعد میں کھلے گی، پہلے مجھے یہ آپ سے ایک جنرل سوال کرنا ہے. اور وہ یہ کہ شن شن بد میں اس کا کیا معنی ہے؟ لوگ تو خوش ہوتے ہیں، لوگ خوش ہو گئے کہ واہ کیا زبردست معمل ہے، کیا مولانا صاحب غریب خاموش ہو گئے. اس نے کہا جب آپ میرا جنرل سوال کا جواب نہیں دے سکتے تو علم و کتاب بعد میں کھولیں گے. واپس اونٹ روانہ ہو گیا اور جاوید صاحب جیت گئے. اس زمانے کے اخبارات اور ان کے ایڈوائزر وہی شن شن ڈب بے سے پیدا ہوئے. آئی سوال تو وہ علماء جن کے علوم استنباط کے درجے میں ہے وہ مجتہدین اور فقہا ہے. اللہ کے فضل و احسان سے امت کی شہادت سے اس کا پہلا مقام امام ابو حنیفہ کا ہے اور ان کے شاگردوں کا ہے، اور ان کا مصداق مالک شافعی احمد رحمہ اللہ. یہ فقہا مجتہد ہے. استنباط معنی استخراج، جن کو مسائل سمجھنے میں سہولت ہو قرآن و سنت کی روشنی میں. عام علماء کرام تو عوامی طرز کے لوگ ہیں. عبد الوہاب شارانی نے المیزان میں اور امام الاثر مولانا انور شاہ نے شرح بخاری میں کہا ہے ہمارے زمانے کے علماء من قبیل العوام ہے، لا بد لهم من تقلید السلف، ضروری ہے کہ بزرگوں کی روشنی میں چلے، ان کا دامن پکڑ کے چلے. یہ خود کوئی مسئلہ صحیح نہیں نکال سکتے. اب دیکھو اگر صلاحیت اور استعداد نہ ہو اور وہ اجتہاد کرے تو سر سید احمد خان سے غلطی ہو گئی نا. نیاز فتح پوری نے حدیث کا انکار کر لیا، اور غلام احمد قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر لیا، غلام احمد پرویز نے احادیث کا انکار شروع کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو اہل نہیں تھے اور اجتہاد کرنے بیٹھ گئے، تو بجائے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے اپنا ایمان ڈبو گئے. جو عوام میں مشہور ہے نا کہ جب علم پورا نہ ہو تو ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ ہاتھ بڑا ڈالتا ہے. نفس ایمان کی حفاظت کے لیے علماء پر اعتماد کافی ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل کے مہمان ہوئے. امام شافعی اصلاً غزہ کے رہنے والے ہیں اور کافی وقت تک مکہ میں آباد رہے، بعد میں مصر چلے گئے اور قرافہ کے اندر رہے اور وہی دفن ہوئے، اور احمد ابن حنبل بغداد کے، چونکہ امام اعظم بھی بغداد کے ہیں تو ایک شخص نے کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے ما وافق الاصغر بالاکبر, الامامین البغدادیین, دونوں کو بغدادی امام کہا ہے. امام اعظم بڑے ہیں, وہ 150 میں فوت ہو گئے, 164 میں احمد پیدا ہوا ہے اور 150 میں شافی پیدا ہوئے ہیں اور 193 میں مالک پیدا ہوئے ہیں. سارے ائمہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ سے صغار ہے, ہر ایک بار سے صغار. تو امام شافی رحمت اللہ علیہ ایک دن اپنے شاگرد خاص احمد بن حنبل کے مہمان ہوئے. امام احمد نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ جتنی چیزیں بنانا تو جانتی ہے سب بنا لے کھانے میں, میرے استاد آئے اپنے وقت کے مجتہد اور پتی ہے, ہم بہت خوشی کا دن, میرے گھر میں تیرے قدم چلے اور میرے ہاں شمس و قمر چلے. وہ آئے ہمارے گھر, خدا کی قدرت ہے کبھی میں ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتا. فارسی والے تو کہتے ہیں طاقت مہمان نداش خان اب مہمان گزاش, مہمانی کی طاقت نہیں ہے تو پورا گھر حوالے کر لو کہ حضرت یہ آپ کا ہے. طاقت مہمان نداش خان اب مہمان گزاش. اللہ اللہ, مولانا ابو الحسن علی ندوی, ان کے والد تھے ڈاکٹر عبدالحی, وہ مزار العلوم سارامپور کے فاضل تھے مولانا خلیل احمد وغیرہ سے. کسی عقل مند نے مشورہ دیا کہ دور حدیث شیخ الہند سے ضروری. شیخ الہند سے جس سال دور حدیث کر رہے تھے اس سال مولانا الیاس صاحب بھی دورے میں تھے, وہ بھی سارامپور کے بعد. اپنے بڑے بھائی مولانا حیا نے کہا کہ محمود الحسن صاحب سے پڑھنا لازمی ہے. اس زمانے میں کوئی محدث ہندوستان کا حضرت شیخ الہند کے تلمس کے بغیر نہیں عالم پڑھ سکتا. میاں نذیر حسین دہلوی, وہ اس آرمان میں تھے کہ میری عمر زیادہ ہے اور میں مولانا محمود الحسن کے درس میں بیٹھنا چاہتا ہوں. چنانچہ اس کا اثر تھا کہ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری جیسے غیر مقلد زمانے کا قرار فرار مجتہد ہونے کا دعوے دار, وہ دارالعلوم دیوبند میں باقاعدہ شروع سے داخل ہوئے اور اخیر تک پڑھے اور اپنے اسانید میں لکھتے ہیں مجھے حضرت شیخ الہند سے پڑھنے پر سب سے زیادہ فخر ہے. ایک جگہ لکھتے ہیں حضرت شیخ الہند بلا شبہ حنفیت کو ترجیح دیتے تھے کیونکہ وہ امام صاحب کے مقلد تھے, لیکن اس تکلیف کے دوران بھی وہ ہمارے ایمانوں کی پذیرائی کرتے تھے. اور شیخ الہند کا کمالی ایمان ہر وقت ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. مولانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک تفسیر لکھی ہے, تفسیر ثنائی. یہ تفسیر دو چیزوں میں اکسیر ہے, ایک سر سید احمد خان کی جو تجدد ہے اس کا رد ہے بہت زبردست, اور دوسرے حکیم نور الدین بھیروی اور مرزا غلام احمد قادیانی کا سب سے بڑا تعاقب ہے, کیونکہ مولانا ہی کے مباہلے سے مرزا صاحب مرے. مولانا ثناء اللہ کا مباہلہ ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں مرزا مر گیا اسی سال انہی مہینوں میں, اور مولانا کو اس کے بعد 42 زندگی اور ملی, بہت زیادہ بوڑھے ہو کے مر گئے. میں ابتدا میں تو ساری تفسیروں پر کلام نہ کر سکا، لیکن میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ جب باتیں آئے گی تو انشاءاللہ کمال تعارف کروں گا. آپ ان باتوں کو ادھر لکھا کریں جو تفسیروں کے فضائل و مقامات ہیں، اس میں فوراً ڈال لیں کہ تفسیر سنائی مولانا ثناء اللہ امرتسری کی، آپ علماء اہل حدیث کے سرخیل تھے لیکن آپ نے شیخ الہند مولانا محمود الحسن سے دور حدیث پڑھا، اور اس دور حدیث پر آپ عمر بھر فخر کرتے تھے. مولانا ابو الحسن علی ندوی کے والد وہ ڈاکٹر عبدالحی کہلاتے تھے، ڈاکٹری بھی کرتے تھے، ڈاکٹر سید عبدالحی. یہ مولانا الیاس صاحب کی خدمت میں گئے ملنے کے لیے، دوست تھے بڑے. ان کے ہوتے ہوئے مولانا الیاس نے تبلیغی دورے کینسل کر لیے، ساتھ رہوں میں بیٹھا رہوں. ہفتہ دس دن گزرنے کے بعد انہوں نے اجازت مانگی جانے کی، تو مولانا الیاس صاحب زار و قطار روئے اور وہ شعر پڑا جس میں ہے کہ ابھی تک طبیعت سیر نہیں ہوئی اور بہار خزان ہو رہا. تو مولانا عبدالحی صاحب واپس بستر کھول کے بیٹھ گئے، ایک مہینہ مزید ٹھہرے. اب مولانا الیاس کو کہا میں تو اس لیے جا رہا تھا کہ میری وجہ سے آپ کام سے نکلے. مولانا الیاس نے کہا آپ کے یہاں رہنے سے بہت دل کو آرام ملتا ہے، بہت تقویت ملتی ہے. حضرت کے ساتھ نظام الدین بستی میں قیام کیا ہے، اس موضوع پر مستقل کتاب لکھی گئی ہے. میرے بھی ایک ساتھی ابھی قریب قریب 7 بجے سے منتظر تھے، جو 4-5 سال میں اکٹھے پڑے ہویا تشریف فرمائے. میں نے ان کو کہا آج تم پڑھاؤ، اور وہ بڑے درخواسی صاحب سے اور مشائخ سے پڑھے ہوئے، لیکن افسوس کہ انہوں نے منظور نہیں فرمایا. اور قرائے فال بنا میں من دیوانہ زدن، تو ان کی وجہ سے یہ 15-20 منٹ جو میں دیر سے آیا وہ ان کے ساتھ بیٹھا رہا ہوتا. مہمان کا بھی حق ہوتا ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ امام احمد کے مہمان ہوئے تو امام احمد نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ ذرا خیال رکھنا اور جتنی چیزیں بن سکتی ہو سب بنا لے. اس کو نہیں دیکھا جاتا ہے کہ ایک مہمان یا دو مہمان، مقام مرتبے کو دیکھا جاتا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے رات کو بہت تفصیل سے کھانا کھایا، اور احمد بن حنبل کی طرف سے ان کے کمرے میں وضو کا پانی رکھا گیا تھا، انتظام کیا گیا تھا کہ رات کو حضرت اٹھیں گے تو وضو کرنے میں کوئی دقت نہ ہو. صبح جب نوکرانی سامان اٹھانے گئی تو وضو کا پانی اسی طرح بھرا ہوا رکھا تھا. ان کے اہل خانہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنے بڑے امام ہیں اور ساجدات شاید سوتے رہے، وضو بھی نہیں کیا گیا ہے. احمد بن حنبل نے ان سے پوچھا تو امام شافعی نے کہا میری دانست میں اس وقت روئے زمین میں سب سے زیادہ حلال نیزک احمد بن حنبل کا ہے. جس طرح حرام کھانے سے جو گوشت چڑھتا ہے وہ جہنم میں جلایا جائے گا، من نبت لحمه من صحب فالنار اولى به، اس طرح حلال کھانے سے جو خون بنتا ہے وہ خالص ایمانیات میں دینیات میں استعمال ہوگا. چنانچہ ایک عرصہ دراز سے میں ایک مسئلے میں مبتلا تھا، اور رات کو آپ کے ہاں کا کھانا کھا کے اس آیت میں سوچنے لگا، 100 کے قریب مسئلے اس سے نکل آئے. کہتے 100 کے 100 مسائل احمد بن حنبل کو امام شافعی نے لکھوا دی کہ رات کو آپ کے گھر کا کھانا کھا کے یہ استنباط کیا گیا ہے. اور اللہ رات کے وضو سے رات بھر کی عبادت بھی ہوئی، فجر کی نماز بھی پڑھی، اور مزید تازہ وضو کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی. سوچتے رہے الحمدللہ. اذا جاءهم امر من الامن والخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وہ علماء جن کا علم استنباط کے درجے میں، استنبط کے معنی ہے اخرج ماء عذبا، اخرج ماء فراتا، ٹھنڈا اور شیرین قابل استعمال پانی نکالنا، جسے ہمارے یہاں کہتے کنواں کھودنا. تو کنواں کھودنا ہرے کا کام تھوڑی ہے، زمین میں شیرین پانی ٹٹولنا ہرے کا کام تھوڑی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجتہدین فقہا پیدا فرمائے. اب دیکھو جو تفسیر کی گئی تھی ابو بکر و عمر سے، وہ بھی علماء مستنبطین تھے. جو خلفائے راشدین سے کی گئی وہ سب کے سب فقہا و مجتہد ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر ہے. جو صحابہ سے، صحابہ سب کے سب اہل علم اور اہل فضل ہے. تو وہ تفاسیر جو ابن جریر نے نقل کی ہے ان کی تائید بھی اس سے ہو گئی. فرق صرف اتنا ہوا کہ اولوال الامر کی تفسیر خود قرآن میں مل گئی. تو تفسیر الآیت بالآیا، یہ تفسیر کا پہلا درجہ ہے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں پر تھوڑے پیسے بھی نہ لینا. لوگ آیت پڑھتے قرآن خانی کے پیسے ناجائز ہیں، حافظ قرآن کے پیسے ناجائز ہیں. کیوں؟ یہ امامت قرآن خانی نہیں ہے، امامت میں امام گرنتھ اور گیتا پڑھتا ہے، اور استاد جو کلاس میں پڑھاتے ہیں اور مفتی فتوی لکھتا ہے شیخ الحدیث بخاری، وہ تنخواہ کیوں لے رہا ہے؟ خیر تو ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک طاعات پر اجارہ ناجائز ہے. قنیہ میں لکھا ہوا ہے یہ سب معتزلہ کا ہے، امام صاحب کا نہیں ہے، غلطی سے پھیل گیا ہے. اور اکڑو بکڑو بھی ہے نا، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. اور مفسر کے بچے کون سی تفسیر کر رہا ہے؟ خیر تو ہے. اس کے لیے آیت نازل ہوئی تھی. یہ استنباط کا طریقہ ہے. اب پہلے اس کو گریبان سے پکڑو اور قرآن میں لے آؤ، اور ان کو کہو اس کو قرآن میں دیکھتے ہیں. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا. غلط مسائل بتانے والے اور رشوت لے کر، وہ مصداق ہے. قرآن خانی پر لینا، حافظ قرآن کے لیے لینا صرف جائز نہیں، مستحب و مستحسن ہے. یہ غزوہ میدان، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. غلط سلط فتوے، بے بنیاد فتوے دار لکھتا لکھ رہا. شرم تم کو مگر نہیں ہے. بخاری شریف میں 14 مقامات پر یہ واقعہ فضائل قرآن میں بھی ہے، بیو میں بھی ہے، غنائم میں بھی ہے، سور میں بھی ہے، مغازی میں بھی ہے، کئی جگہ یہ واقعہ موجود ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر پر تھی. وہاں قریبی آبادی کا ایک امیر جو تھا اس کو کہیں سے سانپ نے ڈسا، فصعوا له بكل شيء فلم ينفعه، بخاری کے الفاظ، ہر طرح کوشش کی گئی لیکن امیر قبیلہ بچ نہیں رہا تھا. ان کو کہا گیا یہاں سفید پوش آئے ہوئے، سفید پوش یہ اچھے کپڑے نمازی نمازیوں کے اور یہ اللہ اللہ کرنے والے ٹھہرے ہوئے، ان کے پاس کوئی چیز ہوگی. وہ آئے اور صحابہ سے ملاقات کی. ابو سعید خدری نے کہا میں دم جانتا ہوں اور تمہارا امیر بچ سکتا ہے، لیکن یہ بتاؤ ہم اتنے دنوں سے یہاں ٹھہرے ہیں اور تم نے ہماری کوئی دعوت نہیں کی، اس لیے آج ہم نے پھر دور تفسیر کی دعوت کی. ہم صرف کہتے ہیں نہیں، کر کے دکھاتے ہیں الحمدللہ. آج پھر ان کی دعوت ہے اور اب اخیر تک 25 رمضان تک رہے گی انشاءاللہ تعالی. آپ لوگوں نے مسافروں کے اور دین کے مہمانوں کی کوئی قدر نہیں کی، لہذا میں بھی مفت دم نہیں کروں گا. مفت دم تو دم کی اہانت ہے، مفت دم تو بے کمال کی علامت ہے. با کمال تو کہتا ہے یہ کام ہو جائے گا، یہ مدرسہ بنا کے دو، یہ مسجد بنا کے، یہ گزو، یہ میدان. اپنے اندر وہ کمال بھی پیدا کرو، خالی منہ کھولنے اور دانت نکالنے سے کچھ بھی نہیں بنے. آپ اس مقام پر کیوں نہیں آ رہے؟ آپ یہ آپ کے بزرگ ہیں. اصح الکتب بخاری ہمارے ایمان کا حصہ ہے الحمدللہ. انہوں نے کہا حاضر، جو آپ کہیں گے. اس میں تین روایتیں ہیں. سنن کی روایت میں ہے کہ ایک ریوڑ کا فیصلہ ہوا جو 120 بکریوں پر مشتمل تھا. ابو داؤد میں ہے کہ 80 بکریاں تھی. بخاری شریف میں 30 اشاعت 30 بکریاں تھی. اور یہ آسان کام ہے بابے، 30 بکریاں دودھیا تھی اور جو بچے بچے ساتھ ہوتے اس حساب سے 80، اور اس درمیان میں جو اور بچے پیدا ہوئے وہ تو ریوڑ تھا، دن رات دیا کی ہے کڑپا 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 کڑپا، وہ رکتے تھوڑا ہی کہ دم ہو رہا ہے، ذرا صبر کرو بعد میں بچہ دو. وہ 120 ہے. بخاری شریف میں ہے ابو سعید خدری 3 دن تک صباحن و مساءن، ہمارے زمانے کا دم، جی دم کرے دم ہو گیا، دم کرے دم ہو گیا، یہ دم ہے. یہ تو توہین اور تحقیر ہے کلمات کی. آرام سے بیٹھو، اوقات طے کر لو، فجر کے بعد آؤ گے اور عصر کے بعد آؤ گے، اور 3 دن تک آؤ گے. وقت نہیں ہے، بازو سے پکڑوا کے گیٹ سے باہر نکلواؤ اور گارڈ کو کہو خبردار کہ یہ اندر آئے، ہمارا وقت ضائع کرنے آ رہا ہے. یہ دم ہے صحابہ کا. میں کہتا ہوں جو لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں اپنی شکل بخاری کے آئینے میں پہلے دیں گے. تمہیں تو دم کی تمیز نہیں ہے، اور مسائل کیا جانتے ہو. 3 دن تک صباحن و مساءن، چونکہ وہ بہت بیمار تھا، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا تھا. ابو سعید تشریف لے گئے اور وہ ٹھیک ہو گیا. 3 دن کے بعد وہ اٹھ گیا. بخاری میں اس طرح ہے کأنما نشط من عقالہ، جیسے بند ہوا کھول دیا گیا. اور اس نے کہا کیا طے ہوا ہے؟ اور نے کہا 120 بکریاں پوری دے دو. اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی، زندگی دی. دیکھا تو ابو سعید خود بھی ایک لمبا چوڑا ریوڑ لے کے آ رہا. صحابہ نے کہا خستہ الا کتاب اللہ اجر، قرآن شریف پر پیسے لے لی، چیزیں لے لی. جب مدینہ منورہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنایا تو آپ نے یہ بھی فرمایا ناجائز ہو، بڑا برا ہوگا. آپ نے کہا ان خیر ما خستم علیہ اجرن کتاب اللہ، اور ایک جگہ بخاری میں ان احق ما اخذتم علیہ اجرن کتاب، بہترین سب سے زیادہ حقدار رزق وہ ہے جو قرآن شریف کے بدلے میں مل گیا. وجعلوا لي فيه سهما، آپس میں تقسیم کر لو، میرا حصہ بھی دے دو. رمضان شریف کے نزدیک حافظان صاحبان آتے ہیں، اکثر علوم سے فتویٰ نکلتا ہے کہ حافظ صاحب کو 1,20,000 دو، نہیں ہے تو 80,000 دو، نہیں ہے تو 30 تو دے دے، تو کنڈ زور اور سخو گویا حافظ سے فتویٰ لکھے. یہ ہے کہ مولانا ضروری صاحب کا فتویٰ، اور اللہ کی شان ہے فقیر کا فتویٰ چلتا ہے. حافظ صاحب کو میں کہتا ہوں گے جی ہو گیا، میں نے کہا وہ میرا حصہ کہاں گیا؟ مولویوں سے جھگڑے مناظرے میں کر رہا ہوں، لیچی سے لالا ہوئی نوڑائی دی عبداللہ ہوئی ہزمائے سمرا رہی جانا ماں دن نہ رہی، بالکل صرف دعا گانے عام بیر شاید. استاد گرامی قدر فقیر حاضر الامہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی ولی حسن نے مجھے ایک دن کا سنائے قرآن خانی اور تراوی پر بہت کچھ جائز کر دیا اور بہت کچھ لمبا چھوڑا. میں نے کہا لکھا ہوا ہے پیش کرتا ہوں، آپ میرے شیخ و استاد ہیں، اس کے حاشیے میں میں نیچے لکھتے کہ غلط ہے ختم ہو جائے. حضرت نے اس کے نیچے لکھا یہ نرا تفقہ ہے، یہ علم کا بحر ساخار ہے، اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے. پورا پڑھ لیا. یہ ایک دوسرے سے نقل کرتے ہیں بغیر عقل کے، اور نقل بلا عقل شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کتاب لکھی، کتاب العقل والنقل. جب تک عقل سلیم کا استعمال نہ ہو نقل در نقل کا کوئی معنی نہیں. اگر عقل ہوتی تو پہلے بخاری سے لے لو. یہ آیت ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، جب یہ سبق میں آئے گی، بس کل پرسوں آ رہی انشاءاللہ، میں روح المعانی لے کے آؤں گا. اس وقت امت مسلمہ کا اہل حق کی سب سے بڑی تفسیر روح المعانی ہے، بحر زخاف ہے، سب کچھ اس میں. اللہ مالوسی لکھتے ہیں وذکروا فی المنع احادیث لا تصح، ممانعت کی کوئی روایت صحیح نہیں ہے. وقد تزافرت اقوام العلماء على جواز ذلك، اور علماء امت کے ہر دور کی تحقیق اس کے جواز کے حق میں پتہ چل گیا کہ ولا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا سے جس طرح استدلال کیا جاتا ہے یہ خود قرآن کریم کے سامنے مسترد ہے، احادیث سے مسترد ہے. فما زاباد الحق الا الضلال، جو چیز قرآن کی نظر میں غلط ہو سنت کی نظر میں غلط ہو اس کی حیثیت اسلام میں کہاں رہے گی؟ آپ تسلی سے سنیں اور پڑھیں، انشاءاللہ شرع صدر پاؤ گے انشاءاللہ. آج کل وہ رسالہ ہمارا چپ گیا ہے، پہلے اس کا نام تھا فتویٰ بابت اکرام حافظ، اور آج کل اس کا نام ہے طاعات پر اجرت لینا جائز. 12 رسائل ہمایوں مغل نے شائع کیے ہیں احسن الرسائل کے نام سے، ان میں ایک رسالہ یہ بھی شامل ہے، چپا ہوا مل رہا ہے الحمدللہ. ہو اتنی بڑے پیمانے پہ اس کی ریشت نکلے جس کی کوئی حد نہیں. بلیان غریبانہ تنکڑی کا دان آ جائے دا آرام. آپ کتاب یہ سی خلے بنشی ہوں. حرمین شریفین میں 27 رمضان کو یا 29 کو جو ختم قرآن ہوتا ہے تو لاؤڈ سپیکر پر اعلان ہوتا ہے کہ سودیس کے لیے جس نے تراوی پڑھائی، عزیزیہ میں ایک پلاٹ بنگلہ اتنے کروڑ ریال کا آج کی خوشی میں. دوسرا اعلان لگتا ہے مراکش کے بادشاہ کی طرف سے اتنے کروڑ ڈالر کی گاڑی فلاں جگہ کڑی ہے، یہ چابیاں کاغذ آئی ہوئی. اور مؤذنین و خادمین جو حرمین کے ہیں وہ بکسے ایسے بڑے بکسے وہ ڈالروں کے اور ریالوں کے بھر کے لے جاتے ہیں. حالانکہ حنابلہ کا مذہب ہے، کتنا سخت مذہب ہے، لیکن چونکہ فقہ اور عقل ہے اس لیے بے عقلی کے فتوے نہیں دے رہا ہے.
وہ قرآن خانی والوں کو اتنا دو کہ سارا سال طالب علم آرام سے پڑھے، کپڑے دو، پیسے دو، یہ قرآن خانی کراتے ہیں. کیا قرآن خانی ہے؟ سب سے سستے لڈو جو ہے وہ چنے کے بیسن کے، وہ رکھ لیتے ہیں، گندا سا شربت، اور نہیں بہترین پشاوری آئس کریم منگواؤ، دودھ کا شربت بناؤ، پستے اور بادام پیس کے ڈالو، اور کھانے میں وہ چیزیں پکاؤ جو آپ ولیمے میں پکواتے ہیں، اور جاتے وقت ہر طالب علم کو ایک ایک تھان دے دو، اور کچھ نہیں تو ہزار ہزار روپے دے دو، پانچ پانچ ہزار روپے دے دو، دیکھو کہ آپ کا مشکل حل ہوتا ہے یا نہیں. ان کے کارخانے اور کام کیوں ڈوبا ہے؟ طالب علموں کی توہین کر کے. ان کے گھروں میں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اور غریب مسکین خوار بدگار واپس آ جاتے ہیں. جب تک ہم ان کو سمجھائے نہیں، ہم طلباء کو گیٹ سے باہر نہیں جانے دیتے، پہلے ان کو ہدایات دیتے ہیں کہ یہ قرآن خانی ہے، ایسی قرآن خانی ہوگی کہ آپ کو نانی یاد آ جائے، لیکن پریشانی دور ہوگی اللہ کے فضل سے. یہاں ہمارے محلے میں ایک شخص تھا، وہ ہر ہفتے کرتا تھا. اس کو ایک دن میں نے تنبیہ کی، میں نے کہا انسان بنو، یہ تمہارے گھروں کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے علوم پڑھنے آیا ہے. کہنے لگے ناجائز ہے. میں نے کہا جو تو کراتا ہے یہ ناجائز ہے. کہا کس طرح کراؤں؟ میں نے کہا 6 مہینے میں ایک دفعہ، اور کاغذ پہ لکھ کے دے دیا. کہنے لگا میری تو اتنی تنخواہ بھی نہیں ہے. میں نے کہا قرض لے لو. کیا ہے؟ نہیں میں نے سنا ہے. جائے میں چلو جن سے سنا ہے ان سے منگوا لو. 6 مہینے بعد میرے پاس آیا کہ آپ والا قرآن خانی ہے، ابھی یہ محلے میں ہے، سن رہا ہوا، ساری مشکل اللہ نے حل کر دی، ایک قرآن خانی. طالب علم گئے اور جب واپس آ رہے تھے ایسے لدے ہوئے آ رہے تھے. رما کو فتو مانے عمل کا وہی گورے چیتا سمجھا غریب پاتش ہے خدے پخل تھا موجود ہی مگر ملیا نے تو جواب زور کو کہا بولے یعنی گیتا سے مفتیان ماتا پر دے. ہاں زندگی سے خبردار ان سے بڑھ گئے. طلبا مسافر ہے، قرآن و سنت کے طلبگار ہے، امت کا سرمایہ ہے، دین کے تعاون کی نیت سے ان کو مالا مال رکھو. دین کے تعاون کی نیت سے ابو سعید خدری نے پورا ریکارڈ دے گیا لیکن امیر بچ گیا مرنے سے. ان کے روزانہ آغا خان اسپتال سے لاشیں نکلتی ہیں روز. وہاں کتنے بلے لاش بعد میں دیتے ہیں، پہلے 10 اور 12 لاکھ وصول کرتے ہیں. اے افسوس کم عقل انسان، اگر 1-2 لاکھ طالب علموں میں تقسیم کر لیتے تو الحمدللہ یہ دن آپ کو نہ دیکھنے پڑتے. موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن خدا خوش ہو جائے تو بہترین فیصلے سامنے آتے ہیں. لا يرد القضاء الا الدعاء وان الصدقه لتدفع غضب الرب. صدقات دفع کرتے ہیں اللہ کی ناراضگی کو. لا الہ الا اللہ. تو ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا کے ظاہر عبارت سے جو مفہوم لیا جاتا ہے، تفصیل اور تفسیر سے اس مفہوم کی اجازت نہیں ہے. اس میں تفصیل ہے اور وہ مبیح ہے اور محل ہے اباحت و تحلیل کی طرف. والمسألة ستاتی فی محلها انشاءاللہ تعالی. آج کل میر محمد کتب خانے نے ایک کتاب شائع کی، اس کا نام ہے القاموس فی الفقہ. قاموس لکھنے والے بزرگ نے ندوے کے محقق ہیں، ان دونوں مسئلوں پر کلام کیا ہے، منع کرنے والوں کے ادلہ اور جواز والوں کے ادلہ. میں نے اس کو اسی دوران میں خط لکھا تھا چٹ پٹ،
وہ آخر میں لکھتے ہیں ایک تحریر نظر سے گزری اس سے اندازہ ہوا کہ بغیر شک شبے کے جائز ہے اور یہ جواز حسب القرآن و سنہ ہے، باقی مانعین کے ادلہ کمزور اور پیکے پیکے ہیں. جو دلیل اور استدلال کی قدر کرنے والے علماء طلباء ہیں وہ قاموس الفقہ جو میر محمد کے ہاں سے شائع ہوئی ایک جلد میں وہ ضرور اپنے پاس رکھے، اور تخصص والوں کے لیے تو خیر زیجان ہے. تو تفسیر القرآن بالقرآن یا تفسیر الآیات بالآیات یا التفسیر المستنبط من القرآن، یہ اول تفسیر ہے. سب سے بڑی اور پہلی تفسیر یہ ہے، اگرچہ شاید مقدار میں کم نکلے، آلوسی نے لکھا ہے وَهُوَ كَالْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ، سرخ ڈلی کی طرح ناپید ہے. قرآن نے خود کہا ہے کہ ہم وہ تفسیر کریں گے جو پیچیدہ ہو، یہ پیچیدہ مسئلہ تھا تفسیر کر دی گئی. اولو الامر کون ہے؟ پیچیدہ مسئلہ تھا، قرآن نے بتا دیا کہ نئی فقہا و مجتہدین مراد. تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جن کے دلیل اور برہان فتویٰ اور تحقیق تمہارے ہاں معتبر ہے. مراد اس سے فقہا و مجتہدین ہے. تو تقلید سلف اور تقلید ائمہ کا ثبوت قرآن کریم سے ہو رہا ہے. وللہ الحمد اول و آخر. مزید تفصیل شاہ ولی اللہ کی کتاب عقد الجید فی مسئلہ التقلید میں ملاحظہ فرمایا ہے. شاہ ولی اللہ کی کتاب عقد الجید فی مسئلہ التقلید بہترین کتاب ہے، اور ہمارے شیخ و مرشد محقق الاسد حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الکلام المفید فی اثبات التقلید. یاد کرنے کی کتاب ہے، امین و کاڑا مرعون نے یاد کی تھی. الکلام المفید فی اثبات التقلید. بزرگوں میں سے ابن نجیم کی کتاب ہے فتح الغفار فی شرح المنار، اس میں بھی تقلید کے ادلہ مولانا تقی صاحب کے اجتہاد تقلید میں اس کی عبارتیں لی گئی ہیں. لا الہ الا اللہ، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الاسود من الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ من الفجر بعد میں نازل ہوا ہے، جب صحابہ کو اشتباہ ہو گیا تھا، خیط اسود و خیط ابیض انہوں نے داغے لے لیے تھے، تو من الفجر کا لفظ نازل ہو گیا. اس طرح یہ بھی تفسیر الآیت بالآیا ہے. تتبع اور تامل مزید کرنے سے قرآن کریم میں اور بہت انظار و اشباہ ملیں گے. جو التفسیر الاول، التفسیر الاعظم، تفسیر فسره اللہ فی کتابی وهو اقوى واحسن، یہ ماننا تو پڑے گا. قرآن کہتا ہے ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، اس تفسیر کا نام بھی احسن ہے، اور ہم بھی احسنی ہیں. شاید اس وجہ سے آپ سارا پاکستان چھوڑ کر احسن العلوم آئے. ہمارے جو حاسدین ہیں اور بغازین ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی بہت زیادہ کھانا کھلاتے ہیں اور بہت دعوتیں کرتے ہیں, یہ کوئی نیا کام ہے کیا؟ یہ مسافرین دین کے مہمان نہیں ہیں؟ یہ کوئی احسان ہے ہمارا, یہ ہمارا فریضہ ہے. اپنے اندر عقل پیدا کرو, غیرت پیدا کرو. ان ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کو روز سونا اور چاندی بڑھے. یہ 15ویں صدی میں قرآن پڑھنے آئے اور انشاءاللہ ایسا پڑھ کے جائیں گے پورے جہان میں یہی تاج کی طرح چمکیں گے. کھانا تو بہت معمولی قدردانی ہے, دعوت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, وہ تو عام سا اللہ نے رزق مقرر کیا ہے. کل دیکھا نہیں تو واقعہ سنایا کہ کیڑے کو اللہ تعالیٰ پتھر در پتھر جیسے بہترین رزق, اس کے اوپر شبنم کا قطرہ یہ تیرا فانڈا ہے اور اس کے نیچے ہری گھاس یہ تیرا کھانا اور بریانی ہے. کھاؤ میری تسبیح پڑھ سبحان مئی رانی و یارف مکان و یرزقنی ولا یرزق. اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کو بھی اور درسگاہوں کو بھی خوب توفیق عطا فرمائے کہ ہماری روحانی اولاد, ہمارے طلباء قرآن کے عنوان سے جو جمع ہوتے ہیں بہترین مہمان پیغمبر اسلام کے اور قرآن کے, ان کا حق ضیافت بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے الحمدللہ. اللہ قیامت تک احسن العلوم کا در و دیوار بہار ہو, زبردست تر و تازہ رکھے, اور یہ اس وقت تک تر و تازہ اور بہار ہوگی جب طلباء پر سب کچھ لٹایا جائے گا انشاءاللہ. خزانے پر سخاوت باند جاتی گی ادو کوئی بچے اباسی آیا. رحمان بابا کہتے ہیں سن لے, کہتے خزانے خرچ کرنے سے بڑھتے ہیں, کنویں کا پانی جب نکالا جاتا ہے تو میٹھا اور بڑھتا ہے. خزانے پر سخاوت باند جاتی گی اور دکویوں بچے اباس بے سیار جی. الحمدللہ اللہ تیرے لاکھ لاکھ شکر, احسان کرم ہوائے اپنے خزائن آسمان و زمین سے, اپنے نیک بندوں کے نیک اموال سے وافر عطا فرما, اور ہمیں وہ دل دماغ وہ ہمت مردانہ کہ ہمارے طلباء سال بھر کے حدیث کے تفسیر کے فقہ کے ہماری شاخوں میں قرآن مجید پڑھنے والے, یا اللہ ان سب کی اور پورے عالم کے طلباء دین کے جو توحید و سنت کے طلباء ہیں خدا ان کی قدر اور عزت میں اضافہ فرما. اللہ ان کے دشمنوں کو دوست بنا, ان کے مخالفوں کو موافق بنا, ان کے موافقوں کو بہترین معتقدین ثابت فرما. خدایا ناکارا فضائے خوشگوار بنا, خدایا امن قرار سکون پیدا فرما. اس کے بعد درجہ ہے دوسری تفسیر کا, اور وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو تفسیر فرمائی آپ کے لیے ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, قرآن آپ سمجھائیں گے اپنی سنت کی نظر میں. کیا بہترین تفسیر ہے, آپ کا مقام ہے تعلیم الکتاب. ربنا وَبَعْثِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ابراہیم علیہ السلام نے جو نبی آخر زمان کی دعا مانگی ان کے چار مقامات ہیں. پہلا مقام تلاوت الآیات, دوسرا مقام تعلیم الکتاب, تیسرا مقام تعلیم السنن والفقہ, چوتھا مقام التزکیہ اصلاح النفس. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکما ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. وہی چار مقامات دہرانے شروع ہوئے. لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من انفسهم. یہاں ایک جگہ میں نہ باقی تینوں جگہ میں نہ ہوگا. یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
تفسیر نقطہ یاد رکھو, ہر طرح ضلالت بے دینی اور جہالت قرآن کے درس سے دور ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالی. تفسیر نقطہ,
هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم.
سورة الجمعة میں
يتلو عليهم آياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
سورة الجمعة عجيبة.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك. سبح الملک تو فرمائے یتلو علیہم آیاتی, بادشاہ کا پیغام پڑھے گا, الملک پیغام پڑھے گا.
القدوس یزکیہم, تزکیہ بھی کرے گا کیونکہ اللہ قدوس ہے, پاک ہے.
آئے کیا ہے؟
الحکیم العلیم ویعلمہم الکتاب اور الحکیم والحکمہ. خدا کے الوہیت کے بھی چار مقامات ہیں اور چار مقامات کی تشریح میں پیغمبر کو بھی چار مرتبے نصیب فرمائے.
والحمدللہ علی حاضر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تشریح فرمائی. مشکات میں آپ نے حدیث جبریل, جسے حدیث ایمان بھی کہتے ہیں, معتقدات علیحدہ ذکر فرمائے, عملیات علیحدہ ذکر فرمائے. اور جب قیامت کے بارے میں سوال ہوا آپ نے کہا یہ میرا میدان نہیں ہے, مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, تو خدا کا کام ہے. الیہ یرد علم الساعۃ, قیامت برپا کرنے والا خدا خود ہے, یہ نبی اور ولی کے ہاتھ میں نہیں ہے. نہ جبریل تو جانتا ہے اور نہ میں جانتا ہوں نبی کی حیثیت سے. رد ہے علم غیب کا اور بدعتی کے مختلف دعوی کا. اللہ, قرآن کریم میں ہے الذین یؤمنون بالغیب, ایمانیات کی تفسیر پیغمبر کر رہا ہے. ویقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے. بھائی نماز کیا چیز ہے؟ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل, اقم الصلاۃ لدلوک الشمس. یہ اقامت الصلاۃ قرآن میں 500 مقام پر ہے. یہ صلاۃ بغیر اقامہ کے بھی مختلف. زکاۃ کا تذکرہ 200 مقام پر ہے, لیکن ایک رکعت بھی مکمل قرآن میں نہیں ہے. رکو ہے کس کیا, رکو کیا چیز ہے؟ ورکعوا واسجدوا. یہ پوری نماز 500 اوقات, ان کی ابتدا اور انتہا, نمازوں کی تفصیل. رکعت اس کو کہتے ہیں, رکو اس طرح ہوتا ہے, قومہ اس کو کہتے ہیں, سجدہ یہ ہے, جلسہ یہ ہے, قاعدہ یہ ہے, اس طرح نماز شروع ہوتی ہے, یہ ختم کرنے کا طریقہ ہے. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرمائی, قول سے بھی اور علم سے بھی, عمل سے بھی. قرآن کریم میں ہے وآت الزکاۃ، زکات دو. بھائی زکات کون دے؟ مالدار. کس چیز کا؟ ان اموال کی. کب دے؟ سال گزرنے کے بعد، فصل آنے کے بعد. کن کو دے؟ فقراء مساکین، آٹھ اصناف سورۃ توبہ میں مذکور ہے. اونٹوں کی زکات، گائے بھینسوں کی زکات، بھیڑ بکریوں کی زکات، نہری زمین کی زکات، بارانی زمین کی زکات، سونے اور چاندی کی زکات، نقدی اموال سے کرائے گن وقت کی زکات، تجارت کی زکات، زراعت کی زکات، یہ تمام تفصیل پیغمبر اسلام کی زندگی میں ہو چکی ہے. اور فقہا نے پیغمبر کی زندگی کی روشنی میں آیت پر عمل کر کے اسے مفصل فرمایا ہے. فجزاهم الله عنا وان هذا الدين احسن الجزاء. فقہا اس امت کے سب سے بڑے خیر خواہ.
خود بخاری سے آپ ایک رکعت نماز ثابت نہیں کر سکتے. میں بخاری کا استاد ہوں، 26 سال میں نے بخاری پڑھائی اور تمام کتابیں حدیث کی پڑھانے کا اللہ تعالیٰ نے کسی طرح توفیق عطا فرمائی. مسلم بھی پڑھا چکا، ابو داؤد بھی، نسائی اور ابن ماجہ بھی، موطئین بھی. صرف ایک تحاوی رہ گئی، یہ دعا فرمائیں کسی طرح خدا تعالیٰ تحاوی کی بھی توفیق دے. بہت آرمان ہے میرا کہ میں تحاوی ایسی پڑھاؤں کہ دنیا یاد رکھے.
اس دن ایک قصہ میں نے شروع کیا تھا، وہ رہ گیا تھا. یاد ہے کسی کو؟ ماشاءاللہ. اجو وہاں سے آواز کہاں آئے گی؟ میں کہاں سن رہا ہوں؟ ماشاء اللہ، شکر ہے کہ ہم زندہ لوگوں کو پڑھا رہا ہے. ورنہ کبھی کبھی میں اپنے درس کے بارے میں کہتا ہوں، اموات غیر احیاء، سارے مردے میں کوئی زندہ نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون. خدا کا شکر ہے کہ قبرستان میں بھی ایک زندہ مل گیا. یہ سارے زندہ ہیں کہ قرآن پڑھو، یہ زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے. اللہ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے. یہ ہمیشہ ہی زندہ رہیں گے. آسمان و زمین ان کی زندگی کی گواہی دے رہا ہے. بالکل صحیح حوالہ دیا کہ یہاں تک بات ہو چکی تھی، آگے بات رہ گئی. یہ تو مسئلہ ہے. معلومات کے درس میں کمزور آدمی کا نقصان ہوتا ہے. کیوں؟ وہ کب پکڑ نہیں سکتا ہے. یہ انشاءاللہ بہترین ہے، اس نے پکڑا ہے. وہ میں نے ایک واقعہ شروع کیا تھا کہ امام ابو جعفر تحاوی جب مصر تشریف لائے تو علماء مصر نے ایک فتویٰ لکھا تھا، امام تحاوی نے اس کی تقلید کی. یہ صحیح نہیں. بادشاہ نے علماء کو بلایا، امام تحاوی نے 2 منٹ میں سمجھا دیا کہ مسئلہ یہ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں. وہ اس پر کہہ رہا تھا کہ اختلافات کے اندر بھی علماء حق کا احترام کرو. بعض مسائل میں ہمارے اپنے بزرگوں سے اختلاف ہو گیا ہے، لیکن ان کا مقام، مرتبہ، عزت، آبرو اسی طرح مشائخ اور بزرگان دین کا ہے. ہاں، اس مسئلے میں ہم معذرت خواہ ہیں. ہمارے ساتھ 400 فقہا موجود ہیں الحمدللہ. اکیلے ہم تھوڑے ہی ہیں. ذی آواز نیم و محبوبہ درا سرا. بے احترامی کا درس کبھی نہیں پاؤ گے انشاءاللہ، اس کے ہم قائل نہیں. بے احترامی وہ کر لے جن کی دلیل و برہان نہ ہو. جب قوت دلیل و شوکت برہان ہے بس وہ کافی. بادشاہ نے ایک مجلس سجائی اور اس مجلس میں
خود اوپر بیٹھ گئے سٹیج بنایا اور امام تہاوی کے لیے بھی سٹیج بنایا، اب باقی مولوی اور سکا کے نیچے بیٹھ گئے تاثر لوٹا سو مسئلے ٹوڑے غلط کا ہوئی تاثر بول رہا ہوں. امام تہاوی رحمت اللہ علیہ خفا ہو گئے، آئے آئے خفا ہو گئے کہ علماء میری وجہ سے بستی میں چلے گئے. جب مجلس بالکل بہار پر آئی، خوب عروج پر آئی، امام تہاوی نے کہا میں نے دوبارہ غور کیا، میرا موقف غلط ہے، مولویوں کا صحیح ہے. بادشاہ نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں. بادشاہ نے علماء سے کہا آئندہ تم بھی اوپر بیٹھو گے. جب بادشاہ سلامت اجازت لے کے چلا گیا، امام تہاوی نے کہا اے سو تم اب بھی غلطی پر ہو، لیکن بادشاہ کے دل میں تمہاری تحقیر آئی تھی، اس کا علاج ضروری تھا، میں نے اپنے آپ کو غلط کہا کہ آپ کی عزت بحال ہو جائے. یہ ہمارے بزرگ احناف کا کمال ہے. علماء کو کہا مسئلہ وہی ہے جو میں نے تمہیں سمجھایا، اس میں ذرہ فرق نہیں ہے، لیکن میں بادشاہ کے سامنے تمہیں ذلیل نہیں ہونے دوں گا. وہ زان نہ بدے لر وار فبل نہ بدے در وار. الحمدللہ. تو جتنی تفصیلات احادیث مبارکہ میں ہیں، حقیقت میں احادیث بھی وہی ہے، البتہ وہ غیر متلو ہے، پیغمبر کے الفاظ نقوش اور عبارات ہیں. مولانا اشرف علی صاحب نے اس کی عجیب مثال دی ہے کہ قرآن بھی وہی ہے لیکن الفاظ اور معانی دونوں منزل من اللہ ہے، اور حدیث بھی وہی ہے مگر الفاظ، نطق، نقش، عبارت پیغمبر کو اجازت دیے کہ آپ اپنے الفاظ میں سمجھائے. مطلب ہمارا آپ کو معلوم ہو گیا وہ یہ منشاء الہی اور منطوق نبوی، اس کو حدیث کہتے ہیں. امام بخاری نے اسی کو ثابت کرنے کے لیے بد الوحی قائم کی. افسوس کے بخاری کے استاذ کو بہت زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے دور تک بات سمجھنے کا. امام بخاری نے بد الوحی میں یہ آیت لکھی ہے کما انا اوحینا الیہ کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد پیغمبروں کو وحی کی. اب نوح علیہ السلام کو نہ کتاب ملی ہے اور نہ صحیفہ ملا ہے، وحی کس چیز میں تھی؟ نوح علیہ السلام کے الفاظ. تو جب نوح کے الفاظ وحی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں وحی، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. اور ختم نبوت کا بھی اشارہ ہے کہ نوح تشریع نبوت کا پہلا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریع و تفصیل نبوت کا خاتم اور مختم صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم و مختم. تفصیل کی دوسری قسم قرآن مجید کی آیات کی تفصیل جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اللہ اکبر. وما جعلنا القبلۃ التي كنت علیہا، وہ جس قبلے پر آپ رہے تھے اور ہمارے کہنے سے آپ نے بیت المقدس کی نمازیں پڑھی ہے، قرآن کریم میں کہیں بھی موجود نہیں کہ پیغمبر کو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کی اجازت دی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اجازت آ چکی ہے، یہ اجازت پیغمبر کے الفاظ و حدیث میں آئی ہے. مولانا اشرف علی صاحب نے اس کی عجیب مثال دی، روا کی حکیم الامت. حضرت فرماتے ہیں ایک بادشاہ ایک آرڈر پاس کرتا ہے اور وہ فرماتے ہیں یہ میرا لکھا ہوا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, بادشاہ سلامت کی طرف سے قوم اور رعایا کے نام یہ پیغام ہے. والسلام, مہر دستخط سب بادشاہ سلامت.
وزیر کو کہتے ہیں یہ پڑھ کر سناؤ قوم کو, پھیلاؤ اسے. وہ پیغام خداوندی
وہ قرآن مجید ہے. جو کہ تو لفظ اور حرف پیرایا اور کنایا منزل من اللہ ہے. وللہ الحمد اول و آخر, اس میں نبی کا کوئی کام نہیں. سورۃ یونس میں ہے, یونس میں
قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, میں چاہوں بھی تو تبدیلی نہیں کر سکتا.
لا الہ الا اللہ, نہیں بدل سکتا. وہ تو جو کا تو ہے, منزل من اللہ ہے. جس کو ان لوگوں کے ہاں ڈائریکٹ نریشن کہتے ہیں, ڈائریکٹ نریشن کلام, کلام راست بلا واسطہ.
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ اپنی منشا کے متعلق اپنے ایک معتمد سے مطمئن ہوتا ہے کہ میری بات آپ سمجھ گئے,
اب آپ بیان کریں ان کو, سب کو بیان کریں, مجھے اطمینان ہے. یہ احادیث ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے عبد معتمد ہے, حبیب مستند ہے, خداوند تعالیٰ کے منشا اور رضا سے متعلق تفصیلات آپ نے احادیث میں فرمائی ہے. یا رب صلی وسلم علیہ,
بس یہ فرق ہے قرآن اور سنت کا, وہی متلو اور غیر متلو کا, وہی جلی اور وہی خفی کا, یہ فرق ہے. اس سلسلے میں ایک واقعہ سن لو, آپ کو یہ پیچیدہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے. یہ قادیانیت اور مرزائیت جو پھیلی ہے اس کے لیے بہت بڑی سازشیں چلی ہے, اور پوری برطانیہ گورنمنٹ کو کہا گیا تھا کہ جب تک مسلمانوں کے عقائد میں اور دین میں فرق نہ آئے آپ کی حکومت یہاں سے ختم ہوگی. وہی ہوا, اللہ نے ختم کی. برطانیہ گورنمنٹ کے لیے چند کوششیں کی گئی, ذرا غور سے سن لو. ایک کوشش یہ کی گئی کہ یہ تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی, امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں, ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں, رفع دین نہیں, امین بالجار نہیں کرتے, ان کی نماز نہیں ہوتی. تو عظیم آباد سے شمس الحق اور قنوج سے نواب صدیق اور دہلی سے میاں نذیر حسین پیدا کیا جائے, مجاہدین کے خلاف سازش. پھر کہا گیا یہ مجاہدین کرامات نہیں مانتے, ولیوں کو نہیں مانتے. تو دہلی سے عبد الجبار, رامپور سے عبد السمیع, اور یہاں بریلی سے اعلی حضرت, اور ان کا پورا نظام کھڑا کیا گیا. اور مجاہدین کے خلاف فتوے ہو, اعلام الاعلام بان ہندوستان دار الاسلام ہو, الکوکبۃ الشہابیہ فی رد اب الوہابیہ, تمہید ایمان و بیعیات الرحمن, اکو بکو سندر بکو غائرال پتر پکو. یہ دونوں تقریباً ناکام ہیں. تو غلام احمد قادیانی کو حکیم نور الدین دہلوی, مولوی روشن خان اور مولوی سرور الدین اور ڈاکٹر کمال خواجہ اور مولوی محمد علی لاہوری ان کے ہمراہ نبوت کے لیے کھڑا کیا گیا. یہ صرف انگریز حکومت کو دوام بخشنے کے عناصر ہے، ان کا مزید اسلام اور ایمان سے کوئی واسطہ نہیں، اور ان فرقوں کے ہوتے ہوئے وہ جو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں بند ہوئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک ہند پر دوبارہ، ہند پاک پر دوبارہ مسلمانوں کی حکومت تاج و تخت کی کامیاب نہیں ہوئی، یہ عناصر رکاوٹ ہے، یاد رکھ، یہ عناصر رکاوٹ ہے.
اللہ نے توفیق دی تو میں اس موضوع پر ایک کتاب لکھوں گا اور یہ پورے دلائل کے ساتھ پیش کروں گا، یہ سب کچھ پورے دلائل موجود ہے علماء نے انگریز میں اور مختلف کتابوں میں اور محاصر صدیقی میں. یہ ایسا نہیں ہے، جذباتی باتیں درس نہیں ہوتی، جذباتی بات تو سٹیج پہ چلتی ہے، درس میں تو محقق کلام ہوتا ہے جس کا ثبوت پیش کیا جا سکے. یہ سب ثبوت کے ساتھ جلد اور حوالوں میں موجود ہے. بدعتیوں کی تجارب اہل سنہ سب اسی موضوع کی کڑی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے ہر طرح کوششیں کی گئی لیکن مقابلے میں دارالعلوم دیوبند تھا. لدھیانہ کے مولانا محمد اور مولانا اسماعیل لدھیانوی تھے، بڑے بڑے اکابر محقق و مناظر و مدقق، انہوں نے مرزائیت کا تار تار کر دیا. کشمیر میں ایک کمیٹی بنی، ڈاکٹر محمد اقبال صاحب نئے باہر سے آئے تھے، اس کو کشمیر کمیٹی کا صدر بنایا گیا اور وہ کلہم مرزائی تھے. ڈاکٹر صاحب بھی ابتدائے عمر میں صرف مطالعہ کے بلبوتے پر کچھ متاثر تھے. امام الاسر مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے مستند نشین کی حیثیت سے کشمیر کے مہاراجہ کو خط لکھا کہ یہ کمیٹی مرزائیوں سے بڑی ہوئی ہے اور آپ سادہ مسلمان اور سادہ انسان ہیں، آپ اس کے عواقب سے بالکل بے خبر ہیں اور مرزائیت ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے. شاہ صاحب کا خط موجود ہے، وہ فتح قادریہ میں خط شائع ہے. مہاراجہ نے خط محمد اقبال کو دیا کیونکہ وہ لکھے پڑھے قابل انسان تھے، کشمیر کمیٹی کے صدر تھے. ڈاکٹر صاحب نے مولانا انور شاہ کو جواب میں لکھا کہ کچھ مسائل ہیں ان کے بارے میں مجھے تردد ہے، اگر میری شرح صدر کی جائے میں اس کمیٹی سے پیچھے ہٹنے والا ہوں. اور شاہ صاحب نے ان کو لکھا کہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے دیوبند سے لاہور روانہ ہو رہا ہوں، آپ بھی کشمیر سے لاہور کے لیے روانہ ہو جائیں. اور روانہ ہوتے وقت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بحال کریں، کیونکہ اگر راستے میں موت آئی اور تردد کے ساتھ تو آپ کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. ایسا خط لے گا. اقبال کہتا ہے مجھے تو وہی اسی خط نے ہلا دیا تھا. ڈاکٹر صاحب لاہور تشریف لائے، سید طلحہ جو پروفیسر تھے اورینٹل کالج کے، ان کی موجودگی میں اور بھی عمائد مولانا حبیب الرحمان شیروانی وغیرہ بڑے بڑے اکابر موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں حضرت اقدس امام الاسر مولانا انور شاہ صاحب نے اقبال کے پہلے سوالات سنے، جوابات دیے اور پھر ایک منقح تقریر فرمائی. اقبال نے توبہ استغفار اور تجدید اپنے ایمان اور سب چیزوں کا کر لیا اور چلے گئے. دو گھنٹے بعد واپس آئے اور کہا شاہ صاحب سے ملنا ہے. چودھری افضل حق سے پسالار تھے احرار کے، اس نے کہا آرام سے وہاں بیٹھو، ادھر بیٹھو. کہا شاہ صاحب اندر ہے مجھے جانے دو. نہیں جانے دو,
ادھر بیٹھو, اتھے بیٹھو.
مولانا حبیب الرحمان شیروانی وغیرہ نے کہا کہ شاہ صاحب سے ہم ڈاکٹر صاحب کو دور نہیں کر سکتے. چودھری افضل حق نے کہا مولانا آپ بھی تسلی سے بیٹھے, جو کچھ میں کر رہا ہوں شاہ صاحب کی مرضی سے کر رہا ہوں. اقبال نے کہا اچھا, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کمی باقی ہے پورا کرنا چاہتا ہوں. حضرت اندر سے باہر آئے اور فرمایا چودھری افضل حق صحیح کر رہا, اور فرمایا ٹھیک ہے آپ تو بتائے ہو گئے اور مجھے امید ہے آپ کی اصلاح ہو گئی, لیکن آپ پر اعتماد کر کے لاکھوں اسٹوڈنٹس اسکول کالج یونیورسٹیز کے جو مرزائی ہو چکے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا میں ذمہ دار, مجھے موقع چاہیے, میں ذمہ دار. ڈاکٹر صاحب واپس چلے گئے. دو تین گھنٹے بعد آئے اور لاہور کے تمام اخبارات, روزنامچے, ہفتواریاں, ماہواریاں, سب کو انٹرویو دیا. میں مرزائیت اور قادیانیت سے ہر اعتبار سے بیزار ہوں. میں نے امام الاثر مولانا انور شاہ کے صدر مدرس دارالعلوم دیوبند کے ہاتھ پر توبہ کی. جن لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کیا وہ سب کے سب اس کفر سے پیچھے ہٹے, اور تمام اخبارات کی کٹنگ لے کے آئے, کٹنگ لے کے آئے. اور حضرت سے کہا آپ ٹھیک ہے, آپ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ آپ کو اسلام کا بہترین خادم بنائے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اس خوشی میں رات کا کھانا پکا سکتا ہوں؟ شاہ صاحب نے کہا سلام ہو. اقبال دیکھنا چاہتا تھا کہ دل سے خوش ہے یا نہیں. شاہ صاحب نے کہا بالکل, رات کو اس خوشی میں دعوت ہوئی. اس تفصیل کو دیکھنے کے لیے ہمارے عزیز دوست مولانا رشید احمد لدھیانوی جو رحیم یار خان میں جمعیت العلماء کے بھی کچھ ذمہ دار ہے, یہ ان کے آبا و اجداد کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں, ان سے نکلا ہے. انہوں نے اس سب کو منقح کر کے ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی پر سب سے پہلے فتوی کفر علماء لدھیانہ نے لگایا. یہ کتاب کا نام ہے, دیکھ کیا زبردست کام ہے. اردو کتاب ہے, اردو دان طبقہ جن کو میری تقریر پر تعجب ہو یا کسی حصے سے اختلاف ہو آ کے کھول کے پڑھے اسے. مولانا رشید احمد لدھیانوی سلم اللہ مولانا کی عمر میں, علم میں, صلاحیت میں برکتیں دے. ایک بڑے دلدل کو صاف کیا, بڑے جنگل کو کاٹا ہے, بڑی فتاوی قادریہ بوجھے بدعتی ہونے کے جو خرافات اس نے شائع کی تھی علماء حق کے خلاف, مولانا نے پورا منقح کر کے دے دیا. اب فتاوی قادریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ قادریوں جیسے رہ گیا. اب یہ کتاب اصل سرمایہ ہے. جو شخص بھی مرزائیت کے خلاف یا حضرت مولانا انور شاہ کے فضائل پر یا ڈاکٹر اقبال کے مقامات سمجھنے کے لیے چاہتا ہو وہ اس کتاب کو مطالعہ کرے. بہت ضخیم کتاب ہے, انسائکلوپیڈیا ہے. وہ چھوٹے اکبر کو میں نے ایک نسخہ مولانا رشید احمد نے اخیر میں بھیجا تھا مطالعہ کے لیے, ایک کتاب دی تھی غالباً کفر مرزائیوں پر کفر کے فتوے. وہ کتاب اگر چھوٹے اکبر کے پاس ہو تو یہاں لے آئے, مجھے دے دے وہ, تاکہ میں لڑکوں. آج کل مولانا نے اس کا نام تھوڑا تبدیل کیا ہے. پہلا نام جو میرے پاس نسخے موجود ہے وہ یہ ہے, مرزا غلام احمد قادیانی پر سب سے پہلے فتوی کفر علماء لدھیانہ نے لگایا ہے. اور آج کل انہوں نے غالباً فتنہ تکفیر یا اس قسم کا کوئی نام تجویز کیا ہے. اگر مولانا رشید احمد صاحب لدھیانوی دورے تفسیر کے دوران 100, 200, 300, 400 نسخے یہاں بھیج دے قیمتاً یا ہدیتاً تو میں اس کا بل ادا کروں گا اور یہاں کے فضلاء علماء کو تقسیم ہو جائے. بہترین کتاب.
تو مطلب میرا یہ کہ چودھری افضل حق شاہ انور شاہ کا منشا سمجھ گئے تھے کہ شاہ صاحب اب بھی ناراض ہیں، اس لیے ڈاکٹر صاحب کو اندر نہیں جانے دے کہ بس وہی بیٹھ، اور شاہ صاحب نے کہا یہ صحیح کر رہا. احادیث مبارکہ میں منشا خداوندی پیغمبرانہ الفاظ میں بیان ہوا. اللہ اکبر. بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے جب ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، تو علماء یہود کے بڑے عالم تھے عبداللہ ابن سلام، انہوں نے اپنے 6 علماء کو تیار کیا اور کہا کہ وہ شخص جو مکہ میں پیدا ہوا ہے وہ مدینہ آیا، دیکھنا چاہیے کہ نبی برحق ہے یا نہیں. ہمارے ہاں کچھ سوالات ہیں، اس کا جواب سوائے نبی کے کوئی نہیں دے سکتا. وہ آ گئے، پیغمبر سے ملاقات کی اور کہا کہ حضرت ہمارے ہاں پش در پش، نسل در نسل کچھ مشکل سوالات آئے ہیں جن کا جواب سوائے نبی کے کوئی نہیں دے سکتا. آپ نے کہا قالہ لی جبریل آنفا، ابھی آپ سے پہلے جبریل آیا تھا آپ کے تینوں سوالات اور ان کے جوابات بتا کے چلا گیا. سوال تو ابھی کیے نہیں، آپ نے کہا کرے آپ. کیا زبردست وہی ہے. اب یہ دیکھو یہ حدیثی جواب ہے، لیکن آپ نے کہا قالہ لی جبریل آنفن، بخاری کے الفاظ، جبریل نے ابھی ابھی مجھے بتایا کہ عبداللہ ابن سلام 6 ساتھیوں سمیت آ رہے ہیں، یہ 3 سوالات ہیں یہ جوابات. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. وہ سوالات انشاءاللہ اپنے وقت پر میں عرض کروں گا، جو سوالات بھی ہو جوابات بھی. اب صرف اتنا سن لو، آپ کی خدمت میں ایک عربی آیا، وہ جبہ پہنا ہوا تھا، خوشبو میں لت پت تھا، اور نے کہا میں نے احرام باندھا ہے عمرے کا، کیسا ہے یہ جبہ اور یہ خوشبو؟ آپ نے یک دم آن کے بند کی، وہی کی کیفیت شروع ہوئی، اور اس کے بعد آن کے کھول، یہ کہا کہ عربی کو بلاؤ. اس کو کہا اما جب تو کا فن تزہ، جبہ اتارو، وہ اما تیب کا فخصل ہو، وہ آم تالا حرام کا احرام برقرار. وہی کے ذریعے جواب دے دیے، فروع اور مسائل بھی آپ کو وہی کے ذریعے بتائے گا. اس لیے اہل سنت والجماعت اہل حق کا یہ اعتقاد کہ آپ کو جو وہی آئی ہے، جو احادیث آپ کی صادر ہوئی ہے، وہ بھی وہی کی ایک قسم ہے، 100% برحق اور مضبوط بات. تفسیر کی یہ 2 قسمیں ہو گئی، اور تیسری قسم او فہم، یعطیہ اللہ رجلا مسلما، ایک فہم اور شعور ہے جو اللہ مسلمان کو دے دیتا ہے، جس کے لیے آپ نے عبداللہ ابن عباس کو دعا دی تھی، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ الکتاب، خدا دین کی فقہ اور قرآن کی سمجھ نصیب فرما. یہ فہم، یہ ادراک صحابہ کو تو حاصل تھا ہی، تابعین اور تبع تابعین میں خوب ظاہر ہوا. حسن بصری اور ابن سیرین اور ابن عون اور امام عطا اور امام سعید ابن جبیر اور مجاہد اور نافع اور سالم، اور یہ ائمہ تفسیر کہلائے. پھر بالتفصیل بالخصوص اللہ تعالیٰ نے ائمہ اجتہاد اور ائمہ فقہ کو مالا مال فرمایا ہے. تفسیر الآیت بالآیہ یا تفسیر الآیت بالحدیث او بالسنت الماسورہ اور تیسری التفسیر الفقہی التفسیر الاجتہادی. بڑی تفسیر امت کے پاس اس میں سے جامع البیان ہے حافظ ابن جریر کی. امام محمد ابن جریر اپنے وقت کے امام ہیں, قبرستان کے امام ہیں. یہ 310 میں فوت ہوئے ہیں, 306 تک انہوں نے قرآن کی تفسیر مکمل کی جو بہت مفصل ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے وہ ام التفسیر و اصل التفسیر, یہ تفسیر کی بنیاد اور جڑ ہے. اور فتاوا منہاج السنہ میں شیخ الاسلام ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چین تک چلا گیا اور اس کو یہ تفسیر مل گئی تو یہ کامیاب سفر ہے, اور یہ سودا سستا ہے, مہنگا نہیں ہے. ابن تیمیہ اور ان کے اصحاب ابن قیم ابن کثیر شمس الدین زہبی ان کے متعلق امام الاثر مولانا انور شاہ شرح بخاری میں لکھتے ہیں ابن تیمیہ و اصحابہ اذا جاؤ على آیت من القرآن یفسرونه احسن التفسیر. ابن تیمیہ اور ان کے رفقا قرآن کی تفسیر بہترین جانتے ہیں. صرف دو لفظ ہیں جن کے متعلق شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد نہ سمجھ سکے, ایک حنیف کا معنی ہو مطلب اور دوسرا صابعین کا معنی ہو مطلب, اس میں ان سے غلطی ہو گئی. حنیف اور صابی ان کے معانی اور مطالب تحاوی نے احکام القرآن میں مدلل نقل کیے ہیں. والتحاوی اوسع علما من هؤلاء وامثالهم واشباهم. تفسیر ابن جریر کی تلخیص ساتویں صدی ہجری میں ابن کثیر نے کی ہے, اس لیے سب سے عمدہ تفسیر جانی جاتی ہے, اصح اور اقوا تفسیر مانی جاتی ہے. اس طرح امام راضی کی تفسیر کبیر کی تلخیص کی ہے ابو بکر نیسابوری نے غرائب الفرقان و رغائب القرآن کے نام سے. پانچ جلدوں میں ہے اور تفسیر کبیر سے مستغنی کرنے والی ہے. تفسیر کبیر بہت بحر زخار ہے, اسے کنٹرول کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے. اصل میں بڑی کتابوں کے لیے بڑے اوقات اور عمر چاہیے. علم ہمارے زمانے کے علماء و طلباء پر جلدی سوار ہے, وہ عجلت سے بالکل متاثر ہے, اس کی وجہ سے ان کا کام کمزور. بڑی کتاب قیمتی بے اشبہا, اس کے لیے تو بہت زیادہ آپ کو توجہ کرنی پڑے گی. دیکھتے نہیں, اسی نشست کے لیے ہم پورا سال تیاری کرتے ہیں, پورا سال کتابیں جمع کرتے ہیں اور مختلف اور عناوین کیا ہے, سامان جو اس میں درکار ہوتا ہے اسے اکٹھے کرتے ہیں.
وہ چھوٹے اکبر کے پاس جو کتاب تھی اس کا ذکر کیا، اس کا کچھ پتہ نہیں چلا ہے، نہ وہ آیا یہاں نہ کتاب آئی. وہ بات سمجھتا دیر سے ہے، اس کو میرے پاس آنا پڑے گا تو سمجھ لے گا. ہاں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ درس شروع کر گے اور ہم جا کے سوئیں گے، آسان نہیں ہے ایسا سونا. اور یہ فیصلہ بھی ہوا ہے کہ درس کے دوران کانٹین کی طرف جانا آگے پیچھے ہونے سب غلط ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ چل رہے ہیں. بھئی ان کا خیال رکھا جائے، دفتر کے سامنے خادمین بیٹھے، ان کا کیا کام ہے، کون سی ذمہ داری پوری کرتے ہیں؟ صحیح انسان بنو. بس جب درس شروع ہوا تو ہر پتہ ہر چیز اپنے ٹھکانے پر آرام سے ہو. ہاں وہ لوگ جو نظم و ضبط میں ہیں، دیکھنے میں ہیں، خیال رکھنے میں ہیں، طلبا کی وہ علیحدہ بات ہے، لیکن شرکائے تفسیر خود بھی کان کھول کے سنیں کہ درس شروع ہونے کے بعد درس ختم ہونے تک نہ پانی پینے جانا ہے اور نہ چائے وائے کے لیے، اور کانٹین والے بھی سن لے کان کھولے، اور نہ کانٹین 10 منٹ میں ختم ہو جائے، اس کی ضرورت ہی نہیں رہے. یا سب چیزیں درس کے تابع ہیں الحمدللہ. اللہ تو پہلی تفسیر تفسیر الآیہ بالآیہ، دوسری تفسیر تفسیر الآیہ بالحدیث، تیسری تفسیر فقہاء مجتہدین صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے آراء علوم استنباطات استخراجات کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر. ایک دفعہ رحیم یار خان سے ایک کتاب آئی تھی آپ کو دینی متعلق، صرف دکھانی ہے،
اس کے بعد مکتبے میں رکھا تھا.
نہیں نہیں مکتبے نہیں، وہ آپ کو دی تھی، آپ کی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے تکفیر حکم مرزائیوں کے تکفیر.
آپ کا نام لکھا ہوا تھا نا جی، پھر آپ دیکھ
لیجیے. نہیں نہیں وہ دو نسخے تھے، ایک میرے پاس رکھا ہوا ہے اندر، ایک آپ کو دیے گا، آپ مطالعہ کریں. وہ اس کا نام صرف نام دیکھنا ہے کہ آج کل مولانا نے کیا نام رکھا ہے، اتنا پتہ چلا ہے کہ نام تبدیل کیا ہے، پہلے نام تفصیل سے اور اس وہ نام اس طرح ہے، مرزا غلام احمد قادیانی پر سب سے پہلے فتوی
کا
جواب دیا، اور آج کل اس کا نام چھوٹا سا آیا تھا، دیکھ لوگ نظر آئے. ٹھیک، چوتھی تفصیل اللہ، جب اللہ تعالیٰ کسی کو تفسیر الآیہ بالآیہ یا تفسیر الآیہ بالحدیث یا تفسیر بالفقہ والاجتہاد والاستنباط نصیب فرمائے تو اس کے بعد ایک صلاحیت ملتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں علم وہبی، العلوم الموہوبہ. صوفیہ کرام کی تفاسیر، اس میں محی الدین ابن العربی کی ایک تفسیر ہے، اس کا نام ہے المختصر خزانہ، 40 جلدوں. اور عبد الوہاب شعرانی کے شیخ ابو علی الخواص، اس کی تفسیر حیران کن تفسیر ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر بھی آئی ہے 5 جلدوں میں، 5 یا 6 جلدوں میں، تفسیر جیلانی کے نام سے. پیرانی پیر نے شروع میں لکھا ہے کہ جو لوگ روایت کے محتاج ہیں، ہر مسئلے میں روایت ڈھونڈتے ہیں، وہ میری تفسیر کا مطالعہ نہ کریں. اس میں روایتیں نہیں ہیں، یہ درایت ہے، فہم ہے، موہوبہ ہے، اسرار ہے، حکم ہے. ملا قاری نے اپنی تفسیر انوار القرآن میں اس سے خاصا کام لیا ہے. ملا قاری اپنی تفسیر انوار القرآن میں قال الاستاذ کہتے ہیں، قال میرے استاذ نے کہا، اس سے مراد کوشیری ہے، الرسالہ کے مصنف، اس کی بھی ایک تفسیر قرآن ہے، اس کا نام ہے اسرار التاویل. قال الاستاذ قال الاستاذ، ایک ہی صفحے میں دس دس جگہ. اللہ اکبر. تفسیر روح المعانی میں آلوسی بغدادی نے ایک رکوع کے بعد یا دو رکوع کے بعد کبھی سورت کے اختتام پر لکھتے ہیں ومن الاشارات فی الآیات، ان آیات میں کیا اشارے ملتے ہیں، کیا حکمتیں ہیں، کیا اسرار حکم ہے. اگر کوئی لائق فائق فاضل ان کو جمع کرے تو میرے خیال سے بہت بڑا ذخیرہ بن جائے. تفسیر روح المعانی میں ایک حصہ ہے ومن الاشارات فی الآیات، جس طرح کی ملمت مولانا اشرف علی نے آیتوں سے تصوف اور طریقت کے قاعدے نکالے ہیں اور اس کا نام رکھا ہے مسائل السلوک من کلام ملک الملوک. اب ایک مسئلہ پیش آتا ہے اور وہ ہے تفسیر در رائے کا مسئلہ. تفسیر در رائے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ تفسیر در رائے مطلق مضموم ہے، من فسر القرآن برائی وصواب فاخطا ومن فسر القرآن برائی واخطا فقد كفر. لیکن نقادین نے کہا ہے، ماہرین نے کہا ہے کہ نہیں، رائے ایک اہل کی ہے ایک نا اہل کی ہے. اہل مجتہد فقیہ محدث مفسر، یہ تفسیر بر رائے حقیقت میں تفسیر بالاستنباط والاستخراج معتبر ہے، اور ایک نااہل کی تفسیر ہے. مثال دیتا ہوں، ایک آدمی نے تفسیر کی ہے یوم ندعو کل اناس بامام، امام کا ترجمہ کیا ہے ماں سے، قیامت کے دن ہم لوگوں کو ماؤں کے نام سے پکاریں گے. آپ نے بھی بڑی باتیں سنی ہوگی، اور پھر وہ جھوٹی روایت جو بلا اتفاق موضوع و منگڑت ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا، وہ اس کے لیے تلاش کی استعمال کی، جبکہ امام ام کی جمع نہیں ہے، ام کی جمع امہات ہے، اور امام مفرد ہے، اس کی جمع ائمہ ہے. آیت کا مطلب ہے قیامت کے دن ہم سب کو اپنے اپنے پیشواؤں کے ساتھ پکاریں گے. اس نے ترجمہ ماں سے کر لیا. اب یہ تفسیر بر رائے. ڈاکٹر پیکٹال کوئی گزرا ہے، اس نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہم نے ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا. حالانکہ ظلمونا، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، یہ کہتے ہیں اللہ نے ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہے. تفسیر در رائے خطا فاحش. یا ظفر علی خان نے ایک شعر کہا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس قوم کو آپ اپنے حالت کے بدلنے کا. کہ جب تک ایک آدمی خود اپنی حالت بدلنے کا نہ سوچے اللہ اس کی حالت نہیں بدلے گا. اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، حالانکہ آیت کا مطلب بالکل اس کے برعکس ہے. آیت کا مطلب یہ کہ جب تک لوگوں کی نیتیں خراب نہ ہو جائے، عقائد میں فساد نہ آئے، اللہ اس سے نعمتیں نہیں چھینے گا. حالات والا سے اس کا کوئی تعلق نہیں. آپ ٹی ویوں پر دیکھیں، چینلوں پر دیکھیں، نیٹوں پر دیکھیں، خدا نے آج تک وہ ہمارے عمران خان دے وہ بھی بڑا مفسر بنا ہوا ہے، عنقریب تفسیر عمران خان آ جائے گی. وہ بھی کہتا ہے بیمار ہے، اللہ تعالیٰ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس قوم کو آپ اپنے حالت کیا بتا دیں. وہ بابا یہ نہیں ہے یار، اس کا مطلب یا آپ کو کہیں گے الانتظار وشد من القطر، نہیں والفتنہ تو اشد من القتل. یعنی آپ بھی اختلافات بیان کرتے ہیں یہ فتنہ ہے، اور آپ قتل سے بڑا جرم کر رہے ہیں، حالانکہ آیت ایسی نہیں ہے. آیت اس طرح ہے کہ اس کفر شرک اور بدعت کو برقرار رکھنا یہ فتنے کو پالنا ہے، یہ قتل سے بھی زیادہ جرم ہے، اس کو ختم کرو. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. علماء دین کا فرض ہے کہ وہ معاشرے پر نظر رکھے اور جہاں جہاں آیات حدیث یا فقہ کے خلاف ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر لیاقت نام کا ہے، پنجتن پاک سے مانگتا ہے، پنجتن پاک کے مہربانی سے علاج کر رہا ہے، اور پنج پیر دربار لاہور میں اس کا ایک من گھڑت اسپتال ہے، اور شوگر کے علاج کے سلسلے میں قذاب نشر دجال من الدجاجلہ ہے. وہ کہتا ہے قرآن میں لکھا، پنجابیان قرآن تا قرآن ہوئی، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے ہر بیماری کی دوا پیدا کی، یہ آیت قرآن میں بکواس. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہر بیماری کی دعا اللہ نے پیدا کی، یہ تو حدیث ہے. ما جعل اللہ داء الا جعل له دواء وفی روایت شفاء. قرآن میں تھوڑی ہے، نہ قرآن میں نہ تمتع میں نہ افراد میں، قرآن میں. علماء کرام پیغمبر کے وارث اور جانشین کیوں ہیں؟ اس لیے کہ لوگ ان کو حضرت حضرت کریں اور یہ صاف ستھرا رہے، بس اس سے کام ہو جائے گا. نہیں، اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. ہمیں صحیح بات آگے بڑھانی ہے، کمزور اور غلط بات کا جواب دینا ہے کہ یہ صحیح نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی توفیق دی آپ اتنا ہی کریں گے، مجھے جتنی توفیق دی ہے میں اتنی وضاحت کروں گا. اور جو بڑے علماء ہیں ہمارے، صفِ اول کے ہیں، بزرگ ہیں، سیاسی زعماء ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا ہاتھ روکے، ان کا فرض بنتا ہے کہ غلط پروپیگنڈے علماء طلباء مدارس مساجد کے خلاف، اپنے مولانا ماشاءاللہ اس میں خاطر خواہ ایماندار اور ذمہ دار ثابت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کے مخلص ساتھیوں کی حفاظت فرمائے. امام الاثر مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مشکلات القرآن میں، اور استاذ گرامی قدر حضرت بنوری نے یتیمۃ البیان میں، تفسیر بالرائے کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ الرائے الصحیح لأہل الحق والصلاحیہ رائے محمود وتفسیرهم معتمد فی الباب والرائے لأہل الباطل. وہ ایک بدعتی نے لکھا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اس مال میں سے جو اللہ نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں، کبھی گیاروی کرتے ہیں، کبھی کونڈے کرتے ہیں، کبھی تیجہ کرتے ہیں، کبھی چیلم، کبھی برسی. دیکھے ذرا وہ ساری جو شیطانی چیزیں تھی آیت میں لے آئے، وہ اتنی جلدی پہلے ہی صفحے پر گیارہویں گیارہویں ہو گئی، انتظار ہی نہیں کیا کوئی. آگے لکھتے ہیں کیونکہ یہ سب انفاق فی سبیل اللہ ہے. اگر یہ سب انفاق فی سبیل اللہ ہے تو مہر جان کیوں منع ہے، نوروز کیوں منع ہے، رجبیہ کیوں منع ہے، رقبہ کیوں منع ہے، جاہلی رسوم کیوں منع کیے گئے، وہ بھی خدا کے نام پر کے ساتھ. بخاری شریف میں ہے کہ صرف عقیقہ اور ولیمہ باقی رہ گیا ہے، باقی دنوں کے حساب سے مہینوں کے حساب سے جو جاہلی تہوار تھے وہ سارے کے سارے روک لیے گئے. تو وہ مما رزقناہم ينفقون سے مولوی نعیم الدین صاحب نے خزائن العرفان کے اندر بہت اجلت کے ساتھ تیجا اور چیلم برسی اور کنڈے اور تمام چیزیں جتنی بھی بدعتی کمپنی کی عمارت اس پہ کڑی ہے وہ سب ثابت کر دیے، اثر ہی نہیں کیا، بس جیسے قلم رکھا ثابت کر دیے. دیکھو یہ ہمارے حضرات کہتے ہیں مبتدین کہ بدعت حسنہ کو ہم جائز کہتے ہیں، تو دیکھو بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی بات تو پہلے سے آئی، بہت پہلے سے، لیکن انہوں نے نہ اذان سے پہلے نہ اذان کے بعد کچھ سلام ایجاد کیا، نہ انہوں نے بزرگوں کے تہوار ایجاد کیے، نہ انہوں نے نظر و نیاز کی اجازت دی، اور آپ نے بدعت حسنہ کسی اور معنی میں لیا ہے، اضافہ فی الدین میں، اور انہوں نے بدعت حسنہ ان سنتوں کو کہا ہے جن کا ثبوت ہے لیکن کبھی کبھی ہے. یاد رکھنا، مثلا بخاری شریف میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب تراویح کا پوچھا گیا تو آپ نے کہا نعمت البدعۃ ہذہ، نعمت البدعۃ ہذہ، بخاری فصل فی قیام رمضان باب فضل قیام رمضان. یہ روایت کنز المال جلد اول صفحہ 176 پر اس طرح ہے، ان کانت ہذہ بدعۃ لنعمت البدعۃ ہذہ، یہ بدعت نہیں ہے، نبی سے ثابت ہونے کے علاوہ میں خود خلیفہ راشد ہوں. وعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اگر اس کو بھی آپ بدعت سمجھتے ہیں تو بہترین ہے، بدعت ہے ہی نہیں. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین کے قبیل میں سے، ونتکلم علیہ کلاما مشبعا ان شاء اللہ تعالی اذا جاء الاوان ایها الطالب لا تعجل لان العجلة من الشیطان. اہل حق، اہل التوحید و سنہ، انہوں نے جتنی تفاسیر فرمائی الحمدللہ وہ اصول دین کا اہتمام فرمایا ہے، اور اہل الشرک والبدع، اہل الزیغ والضلال، انہوں نے جو کچھ کیا ہے حقیقت میں تفسیر نہیں تحریف ہے. ایک مثال دیتا ہوں، ولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اس آیت کی تفسیر میں ہندوستان کا ایک غیر مقلد لکھتا ہے کہ اس وقت جو لوگ اماموں کی باتیں مانتے ہیں اور ان کی تقلید کرتے ہیں وہ اس آیت کے پیش نظر قابل مذمت ہے، اور غلط فہمی سے آج کل یہ ترجمہ اور تحریف حرمین شریفین میں بڑھ رہی ہے. میں نے پاکستان کے جید علماء کو کہا کہ میں محضر تیار کر کے دیتا ہوں، آپ شاہ صاحب کو آگے بڑھائے، اور ان کو کہا کہ اس کو فوراً حرمین سے نکالے، یہ قرآن کریم کی تفسیر کے بجائے تحریف
کا زندہ مثال ہے. دیکھو اس آیت سے قاضی شوکانی نے استدلال کیا ہے کہ ائمہ کی تکلیف جائز ہے. کیوں؟ لا یعلمون شیئا, ان کا علم پورا ہے, لا یعلمون کا ہے, اور ولا یهتدون, وہ ہدایت یافتہ ہے. تو جن کا نہ علم ہو نہ ہدایت ہو ان کی تقلید حرام ہے. جن کا علم راسخ ہو اور ہدایت کے وہ آفتاب و مہتاب ہو ان کی تقلید آیت سے ثابت ہے. جو ثابت ہے اس کو یہ ظالم نفی کر رہا ہے. تفسیر بر رائے تحریف القرآن, میں اپنے مقام پر نسخہ سامنے رکھ کے پڑھوں گا انشاءاللہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ حضرت صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے رفع الملام عن الائمۃ الاعلام, کہ ائمہ کرام مجتہدین فقہا ائمہ اربع وغیر اربع یہ سب واجب تکریم ہے, ان کی تکلیف اور اتباع دین کی خدمت ہے اور دین کے ساتھ تعلق ہے. رفع الملام عن الائمۃ الاعلام. عزیز طلباء اور علماء فضلاء, جو اس فرقہ زائغہ کے خلاف کام کرنا چاہے وہ شیخ الاسلام کا یہ چھوٹا سا رسالہ ضرور مطالعہ فرمائے. بہرحال قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر اللہ تعالی کی کتاب جاننے کے ذرائع ہے, جس سے عقیدہ محکم ہوتا ہے اور اعمال میں حسن آتا ہے. قرآن کریم یاد سے تو پڑھ سکتے ہیں مفتابہی قول کے مطابق, لیکن جب قرآن کو ہاتھ لگائیں گے مس سے مصحف تو اجماع امت کے مطابق باوضو ہونا ضروری ہے. کپڑے پاک ہونا اور جسم پاک ہونا یہ بھی ضروری ہے. قرآن کریم چونکہ اللہ کا کلام ہے اور صفت من صفات ہی ہے, آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس کا بدل نہیں ہے, اس لیے قرآن کے لیے کہا ہم نے نازل کیا ہم بچائیں گے رہے گئے, لیکن نبی کے لیے کہا انک میت و انہم میتون, آپ پر بھی موت طاری ہوگی اور ایک دن وفات پائیں گے. بخاری باب قائم کرتے باب وفات النبی. رہے گی حیات کو فی القبور ہے, الانبیاء احیاء فی قبور یصلون, کوئی شک نہیں, حدیث مجمع علیہ. اس کو دنیاوی حیات کہنا ہمارے بعض بزرگوں کی لغزش ہے, یہ عاجز اس سلسلے میں عفو کا طلبگار ہے. پیغمبر کا بدل سنت ہے, حدیث ہے, لیکن قرآن کا بدل قیامت تک کوئی نہیں. نماز میں فاتحہ و سورت پڑھنی ہے, اس کی جگہ کوئی ورد وظیفہ نہیں چل سکتا. قرآن کریم کے آداب میں سے ہے جب قرآن مجید پڑھا جانے لگے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. اذا قرات القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. النشر لقراءات العشر میں ابن الجزری نے لکھا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم متواتر ہے, اس کے علاوہ جو کلمات ہیں غیر متواتر, استعید وغیرہ. اعوذ آز یعوذ پناہ لینا,
مما احاضره اور لا يجوز اعوذ پناہ مانگنا ایسی ہستی اور ایسے مقرب کے پاس جو محمود ہو اور لا يعلوز والعیاذ باللہ شر فساد سے پناہ مانگنے کے لیے والعیاذ باللہ لا يعلوز اور عاز یعوز سب سے بڑے دشمن شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے متنبی کا شعر ہے یا من اعوذ به فیما اعبده ومن الوذ به مما احاضره. اب اگر تم نے متنبی صحیح نہیں پڑھی تو ذمہ دار گناہگار آپ ہے. متنبی اور حماسہ طالب کو یاد ہونا چاہیے. ادب میں یدی طولا ضروری. ویسے ادب کی کتاب تو آگے ہے، الادب الکاتب ہے ابن قتیبہ کی، القابل ہے ابو العباس مبرد کی، البیان و تبیین ہے جاہز کی. لیکن اگر اس زمانے میں ہمارے فاضل بھائی، ہمارے علماء اور منتہی طلباء شہاب الدین نویری کا نہایت الارض فی فنون الادب مطالعہ کریں تو انشاءاللہ تمام میادین سے فارغ ہو جائے گا. اس میں ہر علم جو ادب سے متعلق ہے وہ موجود ہے. اعوذ میں پناہ لیتا ہوں باللہ اللہ تعالی کے پاس من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. بہت فتنے ہیں، مسائب شدائد آدا ہے، سازشیں ہیں، حشرات الارض ہے جن اور ان سے، لیکن شیطان جیسے دشمن کوئی نہیں، کیونکہ اس نے آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی اور اللہ کا حکم توڑا ہے اور یہ عبد العباد کے لیے اللہ نتی ہو چکا ہے اور اس نے عہد کیا ہے کہ میں ان کو بہکاؤں گا اور نقصان پہنچاؤں گا. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. باللہ لفظ اللہ درست بات یہ ہے کہ یہ اسم جامد ہے، علیہ سے ہے علیہ سے ہے، یہ ایسی کمزور بات ہے. لفظ اللہ علم جامد، ما خرج عن شیء ولا یخرج عنہ شیء، جیسے اللہ لم یلد ولم یولد ہے، لفظ اللہ بھی نہ اس کا مشتق ہے اور نہ مصدر ہے. سیبوے نے زندگی میں اس پر سٹینڈ لیا تھا، ڈٹ گئے تھے، مرنے کے بعد مغفرت اس وجہ سے ہوئی کہ اس نے اللہ کے نام کو جامد کہا تھا. یہ توحید کا ایک بنیادی مسئلہ ہے. تفسیر زاہدی میں ہے کہ یہ قول محمد ابن الحسن شیبانی آج، کیونکہ سیبوے شاگرد کسائی کے اور کسائی بھانجے ہیں امام محمد کے، لیکن عمر میں کسائی زیادہ ہے، مامو چھوٹا ہے اور بھانجا بڑا ہے. امام محمد نے ایک دن بھانجے سے پوچھا، تو نحوہ پڑھتا رہتا ہے، فقہ نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا، آدمی جب نحوہ میں ماہر ہو جائے فقہ خود بخود آ جاتا ہے. امام محمد نے کیا بات کی دی ہے، خود آ جاتے گا بالکل. کہا تم نحوہ ماہر ہو گئے ہو؟ کہا الحمدللہ. کہا فقہی مسئلہ پوچھو؟ گا شوق سے. امام محمد نے مسئلہ پوچھا کہ ایک نماز میں واجب ترک ہو گیا یا تاخیر ہو گئی اور سجد سہو کر لیا گیا، اس کے بعد پھر سہو ہو گیا، ایسجد لسہوی ثانیاً ام لا؟ کسائی نے کہا لا. لا يسجد ثانیہ. امام محمد نے کہا مسئلہ تو صحیح ہے. میں نے اے ناخستہ یہ نحوے کے کس مسئلے سے حل کیا؟ کہا المصغر لا يصغر ثانیہ, اس میں تصغیر ایک دفعہ بنتا ہے. رجل سے رجیل, جاریہ سے جویریہ, لیکن رجیل سے ارجیل نہیں بنتا. امام محمد نے کہا سب تھا بالکل صحیح ماشاءاللہ. اور عجیب بات لکھی ہے ایک معدن میں کہ دونوں ایک دن میں فوت ہوئے. قصائی اور امام محمد کا انتقال ایک دن میں ہوا ہے. ہارون رشید نے کہا دفن الفقہ والعربیہ فی یوم واحد, فقہ اور عربی ایک دن میں دفن ہو گئے. فقہ یعنی امام محمد اور عربی امام قصائی. لا الہ الا اللہ. لفظ اللہ علماء متکلمین تعریف کرتے ہیں عالم لذات واجب الوجود, اللہ تعالیٰ کا وجود برحق ہے. المستجمع لجمعی صفات الکمالیہ والنعوتیہ, تمام کمالات مدائح شکرانے ثنا بزرگی عظمت جمع ہے اس میں, عیب اور قبح کوئی نہیں. هو عالم لذات واجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمالیہ, جس طرح ہمارے حدیث کا ایک سلسلہ ہے مولانا رشید احمد گنگوئی مولانا امت قاسم نانوتوی, یہ دونوں شاگرد ہیں شیخ عبدالغنی مجددی, شاہ نہیں ہے وہ شیخ عبدالغنی مجددی کے, اور وہ شاگرد ہے شاہ اسحاق کے, اور وہ شاگرد ہے شاہ عبدالعزیز کے. شاہ عبدالعزیز کے براہ راست ایک بزرگ تھے مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی, گنج مراد آباد جگہ ہے, وہاں کے بڑے اونچے عالم تھے مولانا اشرف علی, دو دفعہ گئے ملنا, دو دفعہ سخت تنبیہ پا کے آئے. مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی بخاری شریف پڑھا رہے تھے, ایک ہندو پنڈت آیا, ہندو کا جو مذہبی آدمی ہوتا ہے, اس نے کہا مولوی جی مجھے خدا سمجھا, خدا کیا ہوتا ہے؟ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی نے بخاری روک لی اور اس کو کہا پنڈت جی من موہن, من موہن دل لینے والا. اس نے کہا کلمہ پڑھا لے بس ہو گیا, من موہن اللہ اکبر. لفظ اللہ کا ایک مختصر معنی من موہن, جس کی سلطنت دلوں پر ہے. دہلی میں ایک آوارہ آدمی پیدا ہوا تھا, وہ کہتا تھا میں خدا کا مذہب اختیار کروں گا, اگر خدا ہندو ہے تو میں ہندو ہو جاؤں گا, اگر وہ سکھ ہے تو میں نے سکھ ہونا ہے, اگر وہ مسلمان ہے تو میں نے مسلمان ہونا ہے. شاہ عبدالعزیز کا زمانہ تھا, وہ عقل کا قتل تھا, امام تھے علوم کے اور عقل کے. شاہ صاحب نے کہا بلاؤ اسے. اس کو کہا کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا مجھے خدا کے مذہب پر جانا ہے, خدا کا اپنا مذہب ہندو دھرم ہے, میں ہندو ہونا چاہتا ہوں, عیسائی یہودی ہے وہ بن جاؤں گا. آپ نے کہا ہو گئی بات؟ کہا کسی نے جواب نہیں دیا, ہندو پنڈت بھی سکھ یاتری بھی سارے لاجواب ہو گئے. حضرت شاہ صاحب نے کہا خدا تعالی مسلمان ہے, مومن ہے, کا کیا دلیل ہے؟ کا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ حکم دیتا ہے کہ گائے کاٹو. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کلمہ پڑھتا ہوں. شاہ صاحب نے کہا قرآن میں ہے کہ اللہ کہتے ہیں گائے کاٹو، ان تمام مذاہب میں گائے ناجائز ہے، اور قرآن کہتے ہیں گائے ذبح کرو، اللہ فرماتے ہیں. اس نے کہا کوئی شک نہیں کہ اللہ مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لفظ اللہ علم ذات ہے، بغیر اضافت کے مخلوق کا نام نہیں ہو سکتا. عبداللہ اس کو اللہ نہیں کہیں گے. اور لطف اللہ، کفایت اللہ، عنایت اللہ، رافت اللہ، رحمت اللہ، اضافت ساتھ ہے. اسی طرح رحمان بھی شبہ عالم ہے، عالمیت کے قریب ہے، اور اس کا نام لینا بھی بغیر اضافت کے منع ہے. عبد الرحمن کو رحمان کہنا رحمان زان طویل ہو مشرقی دار لکساس کے زان طوائی زبہیری. خوشحال خان نے، رحمان بابا نے اصل میں کہا تھا کہ غلامہ او خوشحالہ میں غلامان دی او ز رحمان پپختو جب عالمگیری. کہ خوشحال خان خٹک اور اس کے بیٹے اور باپ یہ میرے غلام پٹھانوں کا بڑا میل. تو خوشحال نے اس کو خط لکھا، اول کوئی اور تھا بل شعر لکھ رہے کہ بالکل غلط ہو. خوشحال رحمان بابا نے کہا ہے کہ تور زلف دے پستی نہ ننگو زانگی او خاماران دی دے چندر و بخاو گلو. چندر سندل تھا ہو. تو خوشحال ورتوی ویدا سے مو آیا وایا کہ تور زلف دے پس سپن لے چو زانگی او خاماران دی دے چندر و بخاو گلو. تو رحمان بابا ورتوی لے چو خدا دی او ننگی دا دی خرب چیا دل تے نہ زنگے او دل تے زنگے زا خوشی خٹکا دمال کے تبڑے ادھر غڑاوا پار چاس پکا زگنی وجنا. تو خوشحال نے یہ شعر بھیجا کہ آپ نے جو تخلص اختیار کیا ہے رحمان، تو یہ تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ عبد الرحمان کو رحمان کہنا رحمان زانتا و علخ و مشرقی دا اور شرک دے. لکا ساس کے زانتا وائی زبہیری، جیسے ایک قطرہ کہے کہ میں باہر ہوں. علماء کہتے ہیں یہ اعتراض خوشحال کا بابا جی کے اوپر زبردست ہے، لا اعتراض پہ صحیح ہے. عبد الغفار کو غفار کہنا گناہ ہے، وہ ہاں کرے گا تو گناہگار وہ بھی ہوگا. عبد الغفار انہو کان غفار، غفار تو خدا ہے، یہ کیا غفار بنے گا. پارے غفارے تو خیر نہ لاؤ، پارے غفارے تو مرد میدانے آؤ. عبدالغفار خان چچ گیا تھا، چچیان ہوا تھا ڈولکو سرا پخیر علی ہوئے دارے ہوتا ہے پارے آگا پارے آگا تو خیر نالا. آگے والے گاؤں سے نکلا ہوا غفار خان، عبدالغفار خان پختونوں کا مشہور لیڈر، اس کی کتاب زما جوند اور جد و جہد علم سے لبریز دارالعلوم دیوبند کے تعارف کا انسائکلوپیڈیا، حضرت شیخ الہند اور ان کے کمالات کا ایک آئینہ دار کتاب ہے. خدا نے مجھے توفیق دی میں اس کو الاحسن میں قسطوار شائع کروں گا، یوں اس کا اردو ترجمہ ہو جائے گا. اگر یہ کتاب نیشنل پارٹی نے پڑھ لی صحیح طرح، وہ سب کے سب جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو جائے گا. اس میرے دعویٰ ہے درس قرآن میں یہ گز ہے میدان. کسی نیشنلی نے یہ کتاب پوری نہیں پڑھی، پڑھی ہوگی اس جیسے عالم، اس جیسے حق پرست، اس جیسے توحید و سنت کا قدردان، اور دارالعلوم دیوبند اور شاہ اسماعیل اور سید احمد شہید کے کمالات کے مترک کبھی کوئی نہیں ہوگا اس کتاب میں. بہت سارے علوم مجھے اس کتاب سے حاصل ہوئے. مجھے اپنی پشت و زبان کی قدر کئی جگہ آئی. ایک یہ کتاب دیکھنے لگا تو بہت خوش ہوا کہ شکر ہے پختوں کے ماہر ہیں. دوسری پنجیر مولانا رحمت اللہ علیہ کے کیسٹ پشتوں میں. خدا کی قسم مولانا کے درس سے مجھے بے انتہا فائدہ ہوا. پوری دنیا میں کوئی پنجیری بھی نہیں ہے جس نے اتنا غور سے سنا ہو جو عاجز نے سنی ہے. پشتو مبین میں ہے, فصاحت اور بلاغت کا دریائے موجزن ہے. مولانا اپنے وقت کے فخر رازی تھے. کئی مقامات پر ان کا درس امام رازی پر فائد ہے. کاش کے مبارک مزاج میں غیر معمولی تشدد اور بے جا سختی نہ ہوتی تو اس وقت پورے عالم کے استاذ القرآن صرف وہی شیخ القرآن طاہر پنجیری. مزاج میں سختی تھی. الد الخصام مفتی محمود غلام دس خبری. ہمارے زمانے میں ایک پنجیری کا ہم ایک مسجد میں جا کے نماز پڑھتے تھے ظہر کی. اسکول پڑھتے تھے وہاں میٹرک. وہ ہمیں دیکھ کے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا دس کلیان چی دینا یہ ظلمہ لکانا دے میں دے خوال غوال وینا پریدے میں قسم پا خدا کو نینا پریدے. قرآن شریف میں جواب وقت جو جماعت کی ملو پڑھ گو اور سم میں ہوا لو بے احمد ہے ملی سے برادہ موسو کا کنا میں بالکل بکو دا دی خبری سسو کی خوخ نہیں آیا تو نا پاہو لگے اگر ہستا پپلار نازل شوئے ہوئے خبری کے پنجبیر مولانا صاحب کے خاص شاگرد مولانا امداد اللہ تورڈیر. ایک دن میں نے پوچھا شیخ القرآن کا کیا حال ہے. میں بس تو عثمانیہ نے قرآن اور لوگ بولو اس زمانے میں کپٹن عثمانی کا فتنہ عروج میں آتا سے بڑھنا دل شیخ پنجبیر کی جی بچہ میں خواہ گئی پا گئی اور واچ ہو گئی. تو کچھ کمزوریاں بھی انسانی بشری تھی جس کی وجہ سے کچھ رکاوٹ ہو گئی. بالخصوص جمعیت علماء اسلام سے اور ان کے صف اول کے بزرگ فقیہ ہذہ الامہ محمود الملت والدین حضرت اقدس مولانا مفتی محمود کے بارے میں روش بہت نامناسب رہا ہے. بہت نامناسب. اور اسی طرح بطل حریت شیر اسلام بیتاج بادشاہ حقانیت کے اور ربانیت کے مولانا غلام غوث ہزاروی. مولانا غلام غوث بھی صحیح معنی میں ان کے پیچھے پڑتے تھے کیونکہ ایک تقریر میں نے سنی ہے خاص پنجپیر کے اندر تقریر سنی. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس شیطان مردود سے. اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالی کے بہت سارے نام اسماء و صفات میں لفظ اللہ سب سے بڑا ہے. قل ادعوا اللہ ادعوا الرحمن. لفظ اللہ علم ذات اور رحمان شبی علم. ایما تدعو فله الاسماء الحسنى. جس جس نام سے پکارو گے اللہ کے نام پیارے ہیں. پیار جس میں آئی قدرت آئی جلوہ آیا تخصیص ہو گئی خدا کردگار پروردگار خداوند تعالی یہ سب اللہ کے نام. وہ کم عقل قوم ہے وہ دین سے بے خبر ہے جو کہتے ہیں کہ خدا کا لفظ نہ کہو یہ ایرانیوں نے کہا ہے. میر سید گرجانی کا اس پر مستقل رسالہ ہے. یہ عجمہ نام خدا کے عربی ناموں کے ہم معنی ہے. اس لیے آپ کسی کو خدا نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے پروردگار کردگار شہنشاہ. بخاری شریف جلد ثانی
کتاب التفسیر قل اللہم مالک الملک قال سفیان مانا ہو شاہان شاہ.
دیکھو مالک الملک کا معنی کیا ہے؟ شہنشاہ. تو شہنشاہ فارسی ہے نا, اور بخاری میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ترجمہ ہے. تو خدا, پروردگار, کردگار, خداوند تعالی,
یا مختلف زبانوں کے نام,
یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بولنا درست اور صحیح.
اس وقت ایک فرقہ ہے القرآن کے نام پر جو قرآن اور نبی کا منکر ہے. وہ علماء سے اعتماد اٹھانے کے لیے یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ خدا مت کہو, یہ فارسی لفظ ہے اور خدا کے تمام نام عربی ہے. کیوں اللہ تعالیٰ عربوں کے علاوہ عجموں کا خدا نہیں ہے کیا؟ یہ کس نے کہا ہے کہ تمام ثنا و صفت بزبان عربی ہو؟ ہر زمانے میں اور ہر لغت میں اللہ کو پکارا جا سکتا ہے. تو ویسے تو علماء کہتے ہیں لفظ اللہ استعمال کرنا افضل ہے, لفظ خدا کا استعمال جائز ہے, لیکن چونکہ اس وقت ایک بے دین فرقہ لوگوں کو یہ سازش کے ساتھ شکار کر رہا ہے اور علماء پر اعتماد اٹھا رہا ہے, اس واسطے اس وقت خدا کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا آلہا کی علامت ہونا چاہیے. ردن علی منکر القرآن والحدیث. لا الہ الا اللہ. عام حالات میں تو جو اسماء توقیفی ہے قرآن و سنت میں, ان کا استعمال بہتر اور افضل ہے. لیکن یہ الفاظ ہمارے فارسی میں آئے, فارسی اسلام کی دوسری مذہبی زبان ہے, عرب سے عجم میں جب اسلام آیا ہے پھر فارسیوں نے سنبھالا ہے, اور ایسا سنبھالا ہے کہ جان کپائیے. امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ جناب کا علم اتنا پختہ کیوں ہے؟ فرمایا شروع میں 5 سال تک فارسیات پڑھی تھی. جو ابتدائے عمر میں فارسیات پڑھ لے اللہ رب العالمین ان کو علوم کی پختگی نصیب فرماتے ہیں. الحمدللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الشیطان, شیطان فعلان کا وزن ہے, شیطنا یا شیطنو یا تشیطنا کی مزید کے باب سے ہے خطا کے معنی میں. پہلے کیسے شیطانی کے نوانے کے ڈیر شیطان دنے ڈیر وار کارے در شیطان. نام اس کا عزازیل ہے یا رکھا گیا ہے. مشہور ہے کہ اس کا نام جان ہے, حضرت نے اور نام بتائے. اور والجان نہ خلق نہ ہو کہ یہ مراد ہے, لیکن یہ مشکل ہے کیونکہ دوسری جگہ ہے کان من الجن, یہ جنات میں سے ہے. ففسق عن امر ربی, بہت زیادہ نافرمان ثابت ہوا, یہاں تک کہ شیطان بن گیا. کہتے ہیں کہ ملائک میں جب یہ شامل ہوا تھا تو اس نے اپنا نام عزازیل رکھا تھا. نام کچھ ہوتا ہے, کہلاتا کچھ اور ہے. آج کل یہ بڑا مرض ہے, کیا نام ہے؟ سید فلاں. تمہارے یہاں کدھر سے وہ سید آ گیا ہے؟ مدینہ میں سید نہیں, مکہ میں نہیں, ادھر آ گیا ہے. بخاری سید ہے, امام بخاری تو سید نہیں. ترمذی سید ہو, ترمذی بھی سید نہیں. یہ ہے, بعض 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 علاقوں میں مستقل گاؤں ہو بستیاں ہیں سادات کی، پتہ نہیں برسات میں کہیں سے کب کے ہیں کہاں سے آئے، اور بڑا زور لگائیں گے اپنے نام کے ساتھ. میں نے کہا بے حیا بے شرم، مولانا حسین احمد مدنی لکھتے تھے، ننگ اسلاف حسین احمد، کبھی بھی سید نہیں لکھا، کبھی بھی نہیں لکھا. جو اصل سادات ہے انہوں نے اپنے آپ کو سید نہیں کہلوایا. مشخص کے خود ببوید نہ کہ اتار بگوید. یہ ہمارا ایک دوست تھا مرحوم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اور ہماری غلطی معاف فرمائے. تو ہم ان پر غصہ کرتے تھے تو ان کا نام لیتے تھے، پبلشر کہتے تھے، کتابیں چھاپتا تھا. ایک دن مجھے کہتا ہے آپ نے سید کا دل دکھا دیا، کم از کم سید تو کہا کرے. میں نے کہا ٹھیک ہے جعلی سید کا ہوگا، جعلی سید اتنا زور ہے اس پر، نام بقائے دستخط میں لکھتے ہیں سید فلاں. بے عقل لوگ تجھے کہے آپ کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک مرض پیدا ہو گیا. شیطان نے بھی فرشتوں کے طرز پر اپنا نام رکھا، جبرائیل میکائیل اسرافیل عزرائیل، تو اس نے کہا میں ہوں عزازیل، تکبر عزازیل را خوار کر. اور کہتے ہیں آسمانوں میں کوئی جگہ نہیں رہی جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا، لیکن جب سجدے کا وقت آیا کہ اس جدول آدم، اس نے کہا واہ، آدم کو کہے میرا سجدہ کرے، میں کیوں کروں؟ اسجد لمن خلقت بشرا من طین، تو مٹی سے پیدا ہے اور بشر ہے. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقت من طین، قال فخرج منها فانك رجیم وان عليك اللعنه الى يوم الدين. نکل یہاں سے بدبخت اور مردود کہی گا، تجھ پر ہمیشہ کے لیے لعنت برسے. شیطان یو سے دو نکڑا پلانا چھو اور بے فائدے اور تدو مر عبادت. یہ آدم علیہ السلام کے سجدے سے منحرف ہوا تو آدم علیہ السلام سے اور ان کے ابنا سے، آل و اولاد سے دشمنی پیدا ہو گئی. تمام انبیاء اور مرسلین نے اپنے زمانوں میں امتوں کو شیطان کے شر سے بچنے کا کہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان فإنه لكم عدو مبین. دیکھیں کلم کلا دشمن، اور پھر دشمنی آزماتے ہوئے آدم علیہ السلام اور حوا بی کو وسوسہ ڈالا اور شجر ممنوع کا ارتکاب کرایا، اور یہ جنت سے نکل کر وہ غریب دنیا میں آئے. اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ سے معافی مانگنے لگے اور دعائیں مانگنے لگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس شیطان مردود سے. جب بڑے کے پاس بڑے شر سے پناہ مانگے تو چھوٹے چھوٹے شر اور فسادات سے حفاظت ہو جائے گی. جب بڑے کی پناہ میں آ گئے تو کسی اور کی پناہ کی ضرورت نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ کلمہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، انہیں بھی شیطان سے بچنا تھا اور اللہ کی پناہ میں آتے تھے. یہی کلمہ ابوبکر عمر عثمان علی پڑھتے تھے، یہی کلمہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر سید علی حجویری فرید گنج شکر نظام الدین اولیاء اور ان کے بڑے معین الدین چشتی
اور ان کے خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی سارے جہان کے اولیاء اور بزرگان دین اللہ کے ہاں پناہ مانگتے تھے ہر شر سے اور شیطان کے شر اور فساد سے. معلوم ہوا کہ کوئی بھی مختار نہیں سوائے اللہ کے, کوئی بھی کارساز مشکل کشا اور دوسروں کو بچانے والا نہیں, بچانے والا صرف اللہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحمت کرنے والے. بسم اللہ, با استمدادیہ ہے یا سببیہ ہے؟ اقوال مشہورہ عند علماء هذا المیدان, عام طور پر اس کو استعانت کا لیتے. بسم, اصل میں مشرکین کے ہاں رائج تھا بسم اللہ کے ولعزا, مشرک اپنے بتوں کا نام لے کے کام کا آغاز کرتے تو ان کے مقابلے میں بسم اللہ. اگر آغاز کرنا ہے اور شروع کی مدد درکار ہے تو وہ صرف اللہ سے مدد لے دی. بسم یعنی اللہ کے نام پر شروع. اللہ اللہ, نام میں کمال ہے. اللہ اللہ, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, سبح اسم ربک الاعلی. اللہ بزرگ برتر کا پاک نام ضرور لے لے اور اس کی پاکی بیان کرے. اللہ تعالی کے نام بابرکت کے برکات, فوائد, عنایات, دین و دنیا کے بھلائیہ, اس پر مستمکل کتاب لکھی ہے علماء کرام نے, الاسماء الحسنا اور الاسماء الاسنا کے عناوین ہیں. بزرگوار مولانا محمد موسیٰ صاحب لاہور والے نے بھی کتابیں لکھی. اللہ اللہ, بسم اللہ شروع بنام خدا, الرحمن الرحیم گواتی میں ربانے اور خوب رحمت کرنے والے. لفظ اللہ کے ساتھ رحمان, کیونکہ اللہ کے بعد جو علم ہے اللہ جل جلالہ کے لیے وہ رحمان ہے. قل ادعوا اللہ عزیز الرحمن, کہتے ہیں اللہ بقا کی دلیل ہے اور وجود کی. رحمان یہ دوام کی دلیل ہے اور رحیم یہ عنایات کی دلیل ہے. تین چیزیں دنیا میں ضروری ہے, ایک وجود یا بقا, دوسرا دوام, اور تیسرا پھر اس کا رکھنا, حسب شان بنانا, کمی کوتاہی معاف کرنا, انعام و اکرام کرنا, وہ سب رحیم کا مظہر ہے. علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ خدا کی تین قدرتیں ہر وقت سامنے رہتی ہیں. ایک ہم نہیں تھے اور ہم کو وجود دیا, پیدا ہوئے, پھر اب تک باقی رکھا, پھر آگے بھی جو کچھ ہمارے مسائل اور امور ہیں صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس کی قدرت عالیہ کے دست نگر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ مختلف السکون ہے. مثلا لفظ بسم اللہ بھی کافی ہے. ابن الحاج مالکی کی المدخل میں یہ رائے ہے کہ کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ ہی کافی ہے. بسم اللہ, پھر بعض بعض امور کے کلمات ابتدائیہ وہ بسم اللہ کے قائم مقام ہے, جیسے نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر, یہ افتتاح کا بسم اللہ ہے.
ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر یہ اس کا کلمہ تسبیح ہے. کپڑا نیا پہنتے وقت الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ. سوتے وقت بسم کا اموت و احیا. جاگتے وقت الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. مسجد داخل ہوتے وقت اللہم افتح لی ابواب رحمتک. نکلتے وقت اللہم انی اسألک من فضلک. گھر داخل ہوتے وقت یا نکلتے وقت بسم اللہ دخلتو و بسم اللہ خرجتو و علی اللہ توکلتو. افطار کرتے وقت اللہم لک صمت و علی رزقک افطرت. یہ دو کلمے و بک آمنت و علیک توکلت و گڑنت و بڑنت. یہ اپنی طرف سے من گڑت ہے, اس کا کوئی ثبوت کتاب میں نہیں. علماء نے وضاحت کی ہے کہ جھوٹے کلمات سے پیچھے ہٹ جاؤ. بس بڑے ادارے کیلنڈر شائع کرتے ہیں بغیر تحقیق کے, صرف دو لفظ اللہم لک صمت و علی رزقک افطرت و بک آمنت و علیک توکلت. یہ ثابت نہیں, ترک کرنا ضروری. جس طرح اللہم انت السلام و منک السلام, تبارکت یا ذا الجلال والاکرام, تبارکت کے بعد ربنا و تعالیت بھی ثابت نہیں ہوا. حینا بالسلام و ادخلنا دار السلام. ملا علی قاری مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں مغزوبت و مجعولت, بالکل جھوٹ, میرے من گھڑت کلمات. امامان لگے ہوئے امامان جاہلان. پیغمبر کا کلام اتنا ہے اللہم انت السلام و منک السلام, تبارکت یا ذا الجلال والاکرام, تبارکت کے بعد ربنا و تعالیت بھی ثابت نہیں ہوا. اور یہی فرق ہے اہل حق میں اور اہل باطل میں. اہل باطل کا جو بھی منہ پہ آتا ہے وہ بکتے ہیں, اہل حق تول ترازو سے زندگی گزارتے ہیں, تول ترازو سے. والحمدللہ علی حاضر. اس لیے تو نماز سے پہلے جو ہاتھ باندھ لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں, میں بڑا پیارا نمازی. وہ ثابت نہیں. نماز سے پہلے, نیت باندھنے سے پہلے ہاتھ کھلے چھوڑ دینا سنت طریقہ ہے. آپ سنت چھوڑ کر کے من گھڑت کام میں لگ رہے ہیں. نماز کے بعد دائیں ہاتھ سر پہ رکھ کے دو کلمے پڑھنے ہیں, یہ الٹے ہاتھ سے کچھ پڑھتا بھی ہے؟ الٹے ہاتھ سے پڑھنے اسلام میں نہیں ہے. موجودہ اسلام میں الٹے ہاتھ سے پڑھنے کا کوئی ایک کلمہ بھی نہیں, آج تک ثابت نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ثابت. کہ تھوڑی دیر کے لیے ہاں اگر ہاتھ دائیں معذور ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, وہ علیحدہ بات ہے. تسبیحات پڑھیں گے جب دائیں ہاتھ سے پڑھ کے پھر بائیں سے شروع ہو جاتے ہیں, صرف ایک ہاتھ سے. ابو داؤد جلد اول صفحہ 210, تحتاوی علی المراقی صفحہ 172, صرف دائیں ہاتھ سے. مرقات شرح مشکات جلد 2 صفحہ 363, لحدیث صحیح فیہ, صحیح حدیث یہ ہے کہ تسبیحات صرف دائیں ہاتھ سے. اور کسی ایک کتاب میں بھی نہیں ہے کہ بائیں ہاتھ سے پڑھے. بے ثبوت اور بے دلیل کام کی حاجت کیا ہے؟ نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے رہتے ہیں, سنت موقع موجود ہے اور یہ بیٹھا ہوا ہے, تسبیحات پوری کر رہا ہے, سمجھتا ہے کہ یہ کوئی بڑا کام ہے نیکی کا. بڑے سے بڑا محدث اور فقی بھی اگر اس میں لگ گیا ہے تو اس کام میں جاہل ہے, یاد رکھے, بالکل جاہل و بدعمل. پورا فیصلہ محدثین اور فقہا دونوں کا ہو چکا ہے کہ جب سنن موقعات موجود ہے تو اللہم انت السلام او بمقدارها پڑھ کر کے جگہ بدلتے ہوئے سنت کے لیے قیام کرے, اور سنتوں سے فراغت پر تفصیلی تسبیحات و دعائیں مانگی جائیں. ہزاروں کتابیں بھری پڑی ہیں، فتح القدیر میں ہے، البحر الرائق میں ہے، النہر الفائق میں ہے، تبیین شرح کنز میں ہے، فتاوی حامدیہ میں ہے، تنقیح میں ہے، فتاوی شام میں ہے، ہندیہ میں ہے، قاضی میں ہے، بزازیہ میں ہے، تمام معروف معتبر فقہ حنفیہ صراحت کر چکے ہیں کہ چونکہ سنن موقعہ باقی ہے اس واسطے پہلے اٹھ کر سنت پڑھو، ایسا بھی نہ اٹھو کہ اللہ مانتا سلام نہ پڑھے، کیونکہ جس نے بالکل ہی ایک کلمہ بھی نہیں پڑھا اٹھ کے کھڑا ہوا تھا، بخاری میں حضرت عمر نے اس کو پکڑ کے نیچے گرایا اور اس کو کہا، بنی اسرائیل اس وقت تباہ ہو گئے جب ان کی فرض و سنت ایک جیسے ہو گئی تھی. فتح القدیر جلد اول صفحہ 112، محقق ابن الحمام لکھتے ہیں کیونکہ اس نے اللہ مانتا سلام کے کلمات بھی نہیں پڑھے. او بے مقدار ہے، دیکھیے، النفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد الصلاۃ المکتوبہ لمفتی اعظم ہند فقیہ ہند مولانا کفایت اللہ رحمہ اللہ. یہ مسائل میں اس لیے بار بار عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارے بھائیوں کو یاد رہے اور ان کو تکلیف نہ ہو اور وقت بھی سب کے سامنے مناسب رہی. ایک مسئلہ اور بڑا حیران کن ہے، وہ یہ کہ جب میں آنے لگتا ہوں تو ساتھی کھڑے ہوتے ہیں، راستہ دینے کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن احترام میں. ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ 200 پر ہے اور شمائل میں بھی ہے، ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے اور انس سے بھی، ما کان احد اعظم شخصا عندنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولكنه اذا جاء لم نقم له لانه يكره. ہمارے نزدیک پیغمبر سے بڑھ کر کوئی ہستی دنیا میں نہیں تھی، لیکن حضرت جب آتے تھے ہم نہیں کھڑے ہوتے تھے، آپ خفا ہوتے تھے، ناراض ہوتے. بنوری ٹاؤن کے اساتذہ جب اساتذہ تھے، جو فقہا علماء اور تاریخ کا ایک باب تھا، ہم آتے جب ان کو دیکھ کر کے ہم فوراً ہٹ جاتے تھے، ورنہ اگر آپ اٹھ جاتے تھے تو استاد واپس چلے جاتے کہ چلو میں آتا ہی نہیں، چلو آپ راستے میں میری وجہ سے شرک کر رہے ہیں، ایسے ناراض ہوتے تھے. ایسا زمانہ بھی تھا. اور شاہ اسماعیل میں تقویت الایمان میں وہ حدیث نقل کی جس میں ہے کہ جو یہ چاہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو، قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کا چہرہ صرف ہڈی ہوگا، گوشت ختم ہو چکا ہوگا اور سب کے سامنے اس کو رسوا کر دیا جائے. احترام سنت میں ہے اور دین میں ہے، احترام جال سازی میں نہیں. ایک اور مسئلہ وہ یہ کہ جب میں آنے لگتا ہوں عموماً وقت ہو چکا ہوتا ہے تو ہمارے دوست جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ترمذی شریف جلد اول صفحہ 130، امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے کہ کھڑے ہو کر امام کا انتظار کرنا مکروہ ہے، لوگ بیٹھے رہے، جب امام مصلی پر آ جائے تب جا کے کھڑے ہو جائے. یہ تو اس درس کی فضائل اور مناقب ہے کہ وسائل کے بارش ہوتی ہے الحمدللہ. اور بھی بہت ساری باتیں آج کریں گے انشاءاللہ، یہ تو مشتی اسخروارے ہیں. سماد کندی و چون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحمت کرنے والے، رحم کرنے والے. تفسیر بیضاوی وغیرہ میں ہے کہ رحمان کا تعلق دنیا سے، یہاں اپنے پرائے مومن کافر نمازی رونچی عاصی اور مطیع موحد اور مشرک سنی اور بدتی اہل حق اور اہل باطل حیوان و انسان چرن پرن درن سماوی علوی سفلی ساری مخلوقات اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یا رحمان الدنیا،
لیکن آخرت صرف مسلمانوں کے لیے ہے. اور رحیم کے نیچے لکھا ہے وَرَحِيمًا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں صرف مسلمانوں کی بخشش ہوگی اور کفار سے کہا جائے گا اِرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا، واپس جاؤ وہاں سے ایمان لے آؤ. توبہ توبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں ثنا اور بزرگی اللہ کے لیے ہے جو پالنے والے ہیں کائنات کے. الرحمن خوب مہربان ہے، الرحیم خوب رحم کرنے والے ہیں، مالک یوم الدین. یہ ہمارے پاس گھر میں ہے، دکھا دوں. مجھے وہ گھر میں موجود ہے، دونوں ہیں گھر سے، میں کل لے آؤں گا. مالک یوم الدین، اور وہ مالک ہے روز جزا کے. ایاک نعبد، خاص آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں. وہ ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی فرمائے سیدھے راستے کی. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا جن پر آپ غضبناک ہوئے. ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا جو رائے راست سے ہٹ چکے ہیں. آمین. خدا یہ دعا قبول فرما. کل انشاءاللہ اس کی تفسیر، اس کے احکام، اور اسی کے ساتھ ہی آمین اور آمین کی تفسیر، خلاصہ، اور پھر سورۃ بقرہ کے علوم اور اس سے متعلق کلام. وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اول و آخر. ترجمہ میں نے اس لیے کیا تاکہ میں پابند ہو جاؤں کہ بس اب میرے ذمہ اس کی تفسیر باقی ہے، اور جب تفسیر اس کی ہو گئی تو آگے سورۃ بقرہ. کوشش ہے ہماری اور دعا ہے، آپ خصوصی دعا فرمائیں کہ سورۃ بقرہ رمضان سے پہلے مکمل ہو جائے. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ گائے کاٹو، وہ تو پہلے ہی رات کو ہی کٹ گئی ہے الحمدللہ، لیکن یہ اور کٹے گی اور کٹے گی. اور یہ زیادہ مزیدار ہے جب رمضان سے پہلے. رمضان میں تو آپ سموسے اور پکوڑے اور چھولے اور کباب وہی چیزیں کھائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی نبی النبیین و رسول المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا رب صحت شفا عطا فرما. یا رب تمام دوستوں کو، بزرگوں کو، بیویوں کو، بچیوں کو، بہنوں کو، اور ہمارے آنے جانے والوں کو راستے آسان فرما، پرامن فرما. یا رب قرآن کی برکت سے، تفسیر کی برکت سے پورے ملک میں، اور خاص و ذکر کوئٹہ میں، صوبہ سرحد میں، اور کراچی میں باقاعدہ امن قائم فرما. خدایا خوشگوار فضائے غالب فرما. اللہ ہم مسلمانوں کی، ہم دینی طلبگاروں کی، دینی طلباء کی حفاظت فرما. مدرسوں کی، در و دیوار کی، چپے چپے کی، عالم طالب کی، خادم کی، ناظم صاحب کی، ان کے آل و اولاد کی، جمیع اساتذہ و مدرسین، معاونین، محسنین، اور تفسیر میں شرکت کرنے والے ہمارے مہمان، ہمارے دوست، ہمارے عزیز سرمایہ. کہ اللہ ان کو ایمان کی قوت سے، اعمال کے حسن سے، اور تمام دینی کاموں میں ہر طرح توفیق خیر سے مالا مال فرما. اللہم احفظنا واحفظ العلماء والطلباء. اللہم احفظنا واحفظ المدارس والمساجد والجامعات ومعادن التوحید ومراکز السنة عن شر لشر وعن افساد المفسدین وعن افتنان المتفتنین یا خیر الحافظین ویا خیر الناصرین. اللهم أعز الجهاد والمجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائهم أعدائك أعداء أهل الدين يا خير الناصرين ويا أكرم الأكرمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد.